مرحبا يا يوم عيد، مرحبا يا من سعيد، مرحبا يا عيد كي دن، مرحبا عيد سعيد، مرحبا يا يوم عيد، مرحبا يا من سعيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ذاتی تجربات لے کر ایک بار پھر، یہ سالانہ سلسلہ ہے، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب جلوہ گر ہو چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس سلسلے میں ہم ان دونوں عظیم شخصیات سے ان کے تجربات انشاءاللہ پوچھیں گے، ان سے ان کی معلومات حاصل کریں گے. اور کہتے ہیں نا، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو وہ شخصیات جنہوں نے دنیا دیکھی ہو، جن کے پاس بہت سارے معاملات ہوں، ان کے تجربات سے واقعی بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہت دلچسپ سلسلہ ہونے کی امید ہے. مفتی صاحب، لفظ عید کے کیا معنی ہے اور اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی روزے رکھنے کے فوراً بعد عید کا جو یہ موقع آتا ہے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، خوشی منانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ عید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے عود، یہ اس سے نکلا ہے. اور عود کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا.
ٹھیک.
تو عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر سال پلٹ کے آتی ہے.
صحیح.
یہ خوشی کا دن ہے اور ہر سال پلٹ کے آتا ہے. اور ہمارے عرف کے اندر خوشی کا جو تہوار ہوتا ہے اسے بھی عید کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اب لوٹ کے آنے کا جو لفظ ہے، تو ہر دن ہی لوٹ کے آتا ہے، وہ اسے ایک دن پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے نا، لیکن اس کو عید نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت وجہ ہے. اسے کہتے ہیں نیک شگونی کے طور پہ کوئی لفظ اختیار کرنا.
صحیح.
جیسے آپ نے، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، قافلہ.
ٹھیک ہے.
قافلہ جا رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا، اب قافلہ اصل میں تو کہتے ہیں سفر کرنے والے ایک گروہ کو جو سفر کر رہا ہو، لیکن جو لفظ قافلہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے واپس آنے والا.
اچھا.
لفظ قافلہ کا مطلب جو ہے وہ ہے لوٹ کے واپس آنے والا.
اچھا.
تو سفر پہ جانے والے کو کہتے ہیں لوٹ کے آنے والا.
صحیح.
حالانکہ وہ جا رہا ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن کہتے ہیں لوٹ کے آنے والا. تو یہ ایک اچھا شگون ہوتا ہے کہ اس کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جانے والا نہیں ہے، یہ آنے والا ہے.
واہ واہ واہ. خیر سے واپس
آئے. یہ خیر سے واپس آنے والا ہے. تو لفظ عید کے اندر بھی یہی ایک اچھے گمان کے طور پہ، جسے تفاؤل کہتے ہیں، یہ اس کے طور پہ لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشی کا دن بار بار لوٹ کے آئے. ہم اسے عید اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی کا دن بار بار لوٹ کے آئے.
ماشاءاللہ.
تو اس معنی کے اعتبار سے اسے عید کہا جاتا ہے. اور ہمارے دینی تہوار کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ میں دو عیدیں پہلے سے رائج.
اچھا.
ایک نوروز اور ایک مہرگان.
ٹھیک ہے.
لیکن بنیادی طور پر یہ مجوسیوں کے دن تھے جو وہ مناتے تھے، اور وہاں سے لوگوں میں پھیل کے اہل عرب کے اندر بھی چلتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ان دو دنوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ اچھے دو دن عطا فرما دیے، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا.
ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان دو عیدوں کے مقابلے میں ہمیں یہ دو عیدیں عطا فرما دی. اچھا، اب یہ ہے کہ انہی دو عیدوں کے اندر کیا پرابلم تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دین کے ماننے والے یا ہر قوم والوں کا جو خاص تہوار کا دن ہوتا ہے، اس میں بطور خاص ان کا کچھ ثقافت، کچھ کلچر، کچھ ان کی جو ہے ان کی ذہنیت، وہ اس کے اندر جھلکتی ہے. نیروس اور مہرگان جو مجوسیوں کے دن تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے دن تھے، اس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ اس دن کو سوائے شراب کے، مستی کے اور ہلڑ بازی کے، بےہودگی کے، عیاشی کے، بے حیائی کے، وہ ان چیزوں کا ایک قسم کا سمبل بنا ہوا تھا.
ٹھیک.
لہٰذا وہ چونکہ ان کے ثقافت اور ان کی ذہنیت اور ان کے دین کو شو کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اعتبار سے ہمیں وہ دن عطا فرمایا کہ جس میں اسلام کی جھلک نظر آئے، جس میں اسلام کی ثقافت اور اسلام جو سوچ اور ذہن دیتا ہے وہ نظر آئے. تو اسی لیے اب آپ عید کے دن کو دیکھیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ، دونوں دنوں کے اندر جو سب سے پہلا بنیادی کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے.
سبحان اللہ.
تو اسلام کی جو ثقافت اور اسلام کی جو سوچ اور اسلام کی جو نمائندگی ہے وہ عبادت کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا پھر عید الفطر کے دن خوشی منانے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے مبارکباد دیں، خوشی کا اظہار کریں، نئے کپڑے پہنیں، یعنی وہ چیزیں کہ جن میں صفائی، ستھرائی اور سوبرپن، سنجیدگی اور ایک وقار نظر آتا ہے، وہ چیزیں اسلام نے ہمیں عطا فرمائی.
انفاق بھی سبیل اللہ بھی مطلب عید الفطر میں فطرہ ہے،
صدقہ فطر ہے اور وہاں پر قربانی ہے. اچھا عید یہاں پر صدقہ فطر کا فرمایا کہ خود خوشی مناؤ اور خوشیاں بانٹو بھی، کہ غریبوں کو تقسیم کرو تو خوشیاں بانٹو. عید الاضحیٰ کے دن کے اندر بھی یہی کانسیپٹ، ایک تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا
صحیح،
دوسرے نمبر پہ تکبیریں کہنا، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے کی یاد کو تازہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، چوتھے نمبر پہ قربانی اللہ کے لیے ایک عبادت کے طور پہ کرنا، پانچویں نمبر پہ پھر اس کا گوشت فقیروں میں، رشتہ داروں میں برابر برابر تقسیم کرنا کہ 1/3 ایک تہائی رشتہ داروں کے لیے، ایک تہائی غریبوں کے لیے اور ایک تہائی اپنے لیے، تو یہ خوشی منانا اور دوسروں کو خوشی میں شریک کرنا.
واہ واہ واہ.
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی جو سوچ اور اسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے.
اچھا دیگر مذاہب پر بھی نظر دوڑائیں تو عید کا کانسیپٹ یعنی سیلیبریشن کا کانسیپٹ تقریباً مذاہب میں نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ہے جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہی آپ والی بات ہے کہ اس میں ان کا انداز بے شک
دیکھیں بعض نے اس کو کھیل کود کے طور پہ کیا ہوا ہے. جیسے آپ کو کئی مذاہب کے وہ انداز ملیں گے کہ جس میں سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. اچھا پھر اس کھیل کے اندر بےحودگی اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں، حتیٰ کہ اسی مرتبہ کچھ دن منائے گئے دیگر مذاہب کے، تو ان مذاہب کے لوگوں نے کہا کہ یار تم خوشی منا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تم جبرن اس کے اندر انوالو کرتے ہو اور ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہو، ہم تو اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو
پسند نہیں کرتے،
تو ہمارے اوپر تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟
ٹھیک ہے
تو اس طرح جو دیگر لوگ. اچھا پھر اور مذاہب کے دیکھ لیں تو بعضوں کے اندر اس دن سوائے شراب پینے کے، ڈانس کرنے کے، بے حیائی کے، دوسرا کو تو تہوار جو ہوتا ہے یہ اس دین کے ماننے والوں کی اصل سوچ اور اس دین کی اصل چیز کو ظاہر کرتا ہے.
خوبصورت بات کی ہے.
اب اس سے پتا چلے گا کہ ہم جو اپنا دن مناتے ہیں تو کیا ہم واقعی اسلامی تہوار ہی منا رہے ہوتے ہیں،
یا نام اسلامی،
ہم اسلامی تہوار کے اوپر ہم غیر اسلامی تہوار کی چیزوں کو شامل کر کے اس کو منا رہے ہیں.
بہت اہم بات کی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ چلے یہ بات تو ہو گئی کہ عید کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، لیکن ایک کوسچن تو کریٹ کیا جاتا ہے نا کہ جب دو عیدیں ہیں اسلام میں تو یہ عید میلاد النبی پھر کہاں سے آ گئی، یہ بھی عید آپ کہتے ہیں، پھر اس میں بھی عید مبارک بھی کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟
دیکھیے عیدوں کا معاملہ، عیدیں دو نہیں ہیں، خود اسلام کے اندر ہی عیدیں جو ہے وہ تقریباً جو ہے دو یہ ہیں اور 52 اس کے علاوہ بیان کی ہوئی ہیں.
52 عیدیں.
جمعے کے بارے میں فرمایا کہ الجمعہ تو عید للمسلمین،
اللہ اکبر،
جمعہ جو ہے مسلمانوں کی عید ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی یہ خوشی کا دن ہے، تو لہذا یہ 50 کے قریب تو جمعے اور 52 کے قریب جمعے ایک سال کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری عیدیں شامل ہیں،
ٹھیک ہے.
اچھا پھر اسی طرح یوم عرفہ جو حج کا دن ہے اور جس دن قرآن پاک کی ایک روایت کے مطابق آخری آیت نازل ہوئی تھی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے.
واہ.
تو عید کا دن ایسا نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے خاص کر دیا کہ اب اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ استعمال کیا گیا تو یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. ہمارا کوئی بہت عزیز، کوئی بہت اچھا دوست ایک عرصے بعد ملتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یار ہماری تو عید ہو گئی، ہمیں کوئی ہمارا دوست ملتا تو ہم اس کو بولتے یار تمہیں تو دیکھ کے
عید ہو گئی ہے.
اچھا کوئی دوست نظر آئے تو بول دیتے ہیں کہ یار آج تو عید کا چاند نظر آ گیا، تو کیا اس کے اوپر کوئی فتوا لگائیں گے کہ یار اس نے اصل والے چاند کو چھوڑ کے اس کو چاند
کیوں کہہ دیا؟
تو بات یہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خوشی کا دن چونکہ عید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس اعتبار
یعنی وہ خوشی کے لحاظ سے وہاں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، تو پھر وہ اعتراض بھی اس کا جواب ہو گیا کہ عید والے دن تو روزہ نہیں رکھنا، تو آپ عید میلاد النبی والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
جن چیزوں کو اسپیسیفک شریعت نے کر دیا وہ اسپیسیفک رہیں گی، جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی.
ماشاء اللہ بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی.
یہاں پر ایک اور چیز میں پیار کروں، جیسے عید کے حوالے سے خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جس دن آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے یعنی صحابیوں نے جب ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ کی تھی اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما، کھانے کا جو ہے وہ تشت اور کھانے کا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عید اولینا و آخرینا، جو ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. تو خدا کی نعمت ملنے کا جو دن ہے بیسیکلی عید اسے کہتے ہیں.
کیا خوبصورت بات.
عید الفطر کا دن عید اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے بطور خاص ملتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی ہوتی ہے. تو یہ مزدوری ملنے کا دن ہے, یہ انعام ملنے کا دن, اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی دعوت کا دن ہے, اس لیے روزہ رکھنا منع ہے اور کھانا ضروری ہے. کہ بغیر کھانے کے سارا دن گزاریں گے تو اس پہ گرفت
دعوت ہے رب کی طرف,
خدا کی دعوت, خدا کی طرف سے دعوت, علیحدہ کھانا پڑے گا. تو جو نعمت کے ملنے کا دن ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کھانا اترا, وہ عید کا دن ہمارے لیے شب قدر, خدا کا قرآن اترا وہ ہمارے لیے شب قدر جیسی عظیم رات بن گئی, وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن. اور بارہویں شریف جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے تو وہ بھی ہمارے لیے.
عشق کی باتیں ہیں, کاش کی آسانی سے سمجھ آئیں. جناب کال لیتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی
میرا نام حسن مصطفیٰ اتاری, میں مدینہ نوریہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا ذاتی تجربات میں مفتی قاسم صاحب سے یہ سوال ہے کہ دینی مدارس کے طلباء اکرام کو جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا, تو وہ کسی قرآن پاک کے ترجمہ یا پھر لغت سے دیکھ کر کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے کہ اگر ترجمہ کرنے کا کام دیا گیا ہو تو کسی ترجمہ قرآن کو دیکھ کر کرنا چاہیے, لغت کو دیکھ کر کرنا چاہیے؟
اگر تو یہی سوال ہے تو پھر تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو ترجمے کیے جا چکے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو مستند اہل سنت کے ترجمے ہیں ان سے ایز اٹ از اس کو کاپی کرنا چاہیے, اس سے نقل کرنا چاہیے. جیسے اعلیٰ حضرت علی علامہ کا ترجمہ ہے, اچھا اسی طرح قادمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے, اسی طرح ہمارا جو دعوت اسلامی کا ایک شائع کردہ کنز الایمان کے علاوہ کنز العرفان ہے, اس ترجمے کو ایز اٹ از ہی نقل کرنا چاہیے. اپنی طرف سے ترجمہ کرنا بڑا خطرناک کام ہے, اس میں بکثرت غلطیاں ہوتی ہیں اور اس میں تو کا کی کے لفظ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے وہ معاملہ پہنچ جاتا ہے, اس کو تو نقل ہی کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے سیکھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے جو ہے نا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسے جلالین ہے عربی کے اندر, جلالین تفسیر کی جو کتاب ہے حاشیہ ہے, تو اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں عربی سیکھنی ہوتی ہے, عربی زبان کے مشتقات یعنی جو ان کے اصل الفاظ ہیں ان کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو جلالین اور اس کا حاشیہ ساوی وغیرہ, تفسیر ساوی جو ہے, ان کو دیکھ کے کرنا چاہیے. پھر کرنے کے بعد اب اس کو کمپیئر کر لیا جائے کنز الایمان سے یا کنز العرفان سے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی حد تک ہم نے درست ترجمہ کیا.
اچھا اب یہاں یہ بات طالب علم کی حیثیت سے کہ اب ہم نے کوئی عبارت کا, قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کیا, کام دیا گیا, اب کر تو لیا, لیکن کیا آپ اسی ترجمے کو ہم اپنا ترجمہ سمجھ کے پڑھتے رہیں, یا ہم نے صرف یہ سیکھنے تک کیا ہے, ہمارا جو استفادہ ہو یا ہم جو فوکس رکھیں وہ کنز الایمان شریف یا بزرگوں کے ترجمے کی طرف ہی رکھیں؟
دیکھیں اس میں تو بزرگوں کے ترجمے پر ہی فوکس کرنا چاہیے اور اسی پہ منحصر ہو جانا چاہیے.
ماشاءاللہ.
اپنے ترجمے کی طرف آنا بڑا خطرناک ہے. میں نے تو ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کرنے کے بعد بعضوں کا لگتا تھا کہ نہ کرتا.
اللہ,
یعنی اس میں سینسیٹیوٹی اتنی ہے نا. دیکھیں ترجمہ کیا,
کتابوں کا ترجمہ ہو, عربی کا ترجمہ ہے.
ہاں عربی کا ترجمہ ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ خدا کی کتاب کا بھی ترجمہ ہے. عربی تو ہے یقیناً یہ, لیکن خدا کی کتاب کا ترجمہ ہے. ہم جب کسی لفظ کا ترجمہ کرتے قرآن پاک کا تو اس کا مطلب ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد یہ مانا ہے.
اللہ,
اب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی مراد اپنے بحاف پہ بتا رہے ہیں اور آپ ذمہ داری آپ لے رہے ہیں, جو ترجمہ کر رہا ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ اس لفظ کے چار معنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد یہ مانا ہے, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو اب خدا تعالیٰ کی مراد کی ذمہ داری لینے کی ہمت جو کر سکتا ہے وہ کر لے. لہٰذا ترجمہ کر کے بھی, اب ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو صحابہ کرام سلف صالحین بزرگان دین سے اس کی سب سے راجح تفسیر اور راجح مانا اس کا مذکور ہے, ہم اسی کو بیان کریں گے. تو اس کے بغیر ترجمہ کرنا, اور طالب علم کے لیے تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیدھا سیدھا ناممکنات میں سے ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں, بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے اندر غلطیاں کر جاتے ہیں, تو طالب علم کیا ترجمہ کرے گا, وہ تو پتہ نہیں کتنی سینکڑوں اس کے اندر غلطیاں کر سکتے.
اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, کتنی سینسیٹیوٹی کی بات ہے. یہاں تو پھر مفتی صاحب یہ بھی بات سمجھ آئی, ایک تو ترجمہ نہیں کرتا, چلیں کوئی ترجمہ نہیں کر لکھتا نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے عربی میں نے پڑھ لی ہے, عربی کی گرامر پڑھ لی, تو میں عربی پڑھتا جاؤں گا اور خود ہی ترجمہ کر لوں گا اور سمجھ لوں گا اللہ نے کیا فرمایا ہے. تو یہ عربی دان اور ہمارے دور کے جو لوگ ہیں کچھ عربی لینگویج سیکھ لیں, ساتھ لغت رکھ لیں, ڈکشنری رکھ لیں, بلکہ اب تو کچھ نہیں رکھنا, گوگل ہی رکھنا ہے, سامنے عربی ورڈ ڈالا اس کا معنی آ گیا قرآن سامنے, تو میں کیوں کسی کا ترجمہ پڑھوں؟ ڈائریکٹ اللہ کا کلام قرآن پڑھوں نا، اس بارے میں کیا فرمائیں؟
دیکھیں اس انداز جو ہوتا کیا ہے، دیکھیں جو معقول اور سمجھدار لوگ ہیں نا
جی،
وہ ایسی حماقت کبھی میڈیکل کی کتاب میں بھی نہیں کرتے. ورنہ یہ گوگل کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی ویب سائٹس انٹرنیٹ ہے، ان کے اوپر اس وقت دنیا کی ہر چیز موجود ہے.
ٹھیک ہے،
آپ سوئی بنانے سے لے کر ہوائی جہاز بنانے تک کا طریقہ جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو صرف دیکھ کر کوئی آدمی جو خطرناک چیزیں ہوتے ہیں نا ان کے تجربے نہیں کرتا. قرآن پاک کا ترجمہ کہ جس کے اندر غلطی کرنے کا یا نا اہلیت کے ساتھ غلطی کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے خدا پہ جھوٹ باندھا.
اللہ اکبر،
اس نے خدا پہ افترا کیا، خدا پہ جھوٹ باندھا کہ جو خدا کی مراد نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ خدا کی مراد ہے.
اللہ،
اس لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا، فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ، جو قرآن کے اندر اپنی رائے سے، یعنی وہ سلف صالحین بزرگان دین کی تحقیقات کو نہیں سامنے رکھتا، اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی بات بیان کرے، فرمایا کہ وہ صحیح بھی بیان کرے تو غلط ہے.
اللہ اکبر، صحیح بیان کرے پھر
صحیح بھی بیان کرے تو غلط ہے، کیونکہ اس کا اقدام غلط ہے.
اللہ، اپنی طرف سے کیوں کیا،
اپنی طرف سے کیوں کیا، اس کا قدم اٹھانا غلط ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ جو قرآن کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، ایک آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کے بول دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کے اوپر یہ وعید موجود ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر کوئی جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. قرآن پاک کا ترجمہ تو خدا کی طرح منسوب کرنا ہے.
اللہ اللہ اللہ،
وہ بات، وہ مراد، وہ معنی، وہ حکم خدا کی طرح منسوب کرنا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات کو منسوب کرنے پر فرمایا کہ جہنم کا اس نے ٹھکانہ بنا لیا، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے.
لیکن دیکھیں نا، علماء نے بھی تو انسانی ہے نا، علماء بھی، انہوں نے بھی عربی سیکھی اور ترجمہ کر لیا. میں بھی آج کے دور میں عربی سیکھ لوں، بلکہ کیوں سیکھوں جب اتنے بڑے بڑے سرچ انجن موجود ہیں. تو آیت لکھوں گا، اس کا وہ ٹرانسلیشن کر دے گا، تو میں ڈائریکٹ خود سمجھ لیتا ہوں قرآن اللہ نے کیا فرمایا.
وہ ٹرانسلیشن بھی تو علماء نے کیا ہوتا ہے نا
جی.
جو آپ گوگل پہ جا کے اگر لکھ دے ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن، اس نام سے اگر آپ کو 200 ترجمے ملیں گے تو علماء نہیں کیے ہوئے.
وہ نہیں، وہ نہیں، وہ ترجمہ نہیں، علماء کا نہیں پڑھوں گا میں. وہ کہتے ہیں ہم علماء کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تو انسان ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ دیا. ہم تو لفظ عربی کے اس لفظ کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے اللہ نے کیا فرمایا.
ٹھیک ہے، چلیں. وہ جو گوگل کے اوپر یا کسی بھی سرچ انجن کے اوپر کسی عربی لفظ کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ بھی تو انسانوں نے کیا ہوا.
جی، انسان نے کیا.
وہ کون سا خدا نے خود کیا ہوا ہے، وہ بھی تو انسانوں نے کیا.
ٹھیک ہے،
وہ انسانوں نے کیا، اگر اس پر اعتماد ہو سکتا ہے تو پھر جو اصل اس فیلڈ کے ماہر علماء ہیں ان کی بات پہ کیوں اعتماد نہیں ہوتا؟
اچھا، ترجمہ قرآن کے لیے کیا صرف عربی آنا چاہیے یا کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟
دیکھیں، عربی تنہا تو کافی، عربی بڑا بنیادی عنصر ہے.
ٹھیک ہے،
قرآن پاک عربی کے اندر ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا.
ٹھیک ہے،
ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا، تو عربی تو ہے قرآن. بلسان عربی مبین، یہ روشن عربی زبان کے اندر اتری ہے. تو قرآن پاک تو عربی میں ہے، فصیح و بلیغ عربی میں ہے، عربی کی اس کے لیے حاجت ہے. لیکن آپ کے لیے بڑا آسان سا طریقہ میں عرض کروں کہ جیسے آپ عرب شریف جائیں یا عرب کے کسی بھی ملک میں جائیں، تو آپ کسی پیدائشی عربی جسے عربی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، آپ اس کے سامنے قرآن پاک رکھ کے بولے اس کا ترجمہ کر دیں؟
نہیں کر سکتا،
نہیں کر سکتا.
بلکہ ابھی تو ایسے بھی عربی ملے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے.
تو جب عربی، جو عرب میں پیدا ہوا، عربی پلا، عرب میں پلا بڑا، عربی اس کا بولنا ہے، عربی اس کا پڑھنا ہے، جب وہ ترجمہ نہیں کر سکتا،
اللہ اللہ اللہ،
تو پھر باہر کا کوئی عجم کا کوئی آدمی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف عربی کی بنیاد پر میں سارا ترجمہ کر سکتا ہوں؟
بڑی خوبصورت،
ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا تنہا عربی کافی نہیں ہے، عربی کے ساتھ دیگر علوم بھی ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر وہ آیات جو متشابہات میں سے، آیات متشابہات کا ترجمہ اگر صرف عربی زبان کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو آدمی بالکل کنفیوز ہو جائے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے.
صحیح،
ٹھیک ہے. اب اچھا، پھر آیات کے درمیان بہت سارے ظاہری اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی، دوسری کچھ کہہ رہی ہے، اب کس پہ عمل کریں گے؟ قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا کہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، تم جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کی رحمت موجود ہے، ادھر ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہے. یہ آیت ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے مشرق مغرب جدھر بھی منہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر طرف ہی ہے، لہذا تمہاری نماز میں کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نماز کے اندر اپنا چہرہ مسجد حرام شریف کی طرف،
دونوں الگ الگ ٹاپک.
اب ایک کے اندر فرمایا گیا اسپیسیفک خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، ایک کے اندر فرمایا گیا جدھر مرضی منہ کر لو. اب بتائیے کہ جس نے صرف عربی پڑھی وہ کیا کرے؟
بلکہ میں تو دوسری آیت بھی سوال بنتا ہے، جس نے عربی پڑھی تو کہے گا مسجد حرام ہے کعبہ کہاں ہے.
یہ میں دوسری بات کرنا
یعنی اب دیکھیں
میں دوسری بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد حرام شریف اتنی بڑی ہے، درمیان میں کعبہ ہے، ایک آدمی ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے کہ بھی مسجد حرام کی طرف تو میں نے منہ کر لیا
جی،
تو اب کیا کرے گا؟ تو لہٰذا صرف عربی پڑھ کے جو ہے نا وہ عمل نہیں
ہوتا. بڑی پیاری بات، بڑی پیاری.
جو احادیث طیبہ ہیں، صحابہ کرام کی تفسیریں ہیں، اسی طرح بزرگان دین نے جو باتیں بیان کی، ورنہ اسی کا نتیجہ ہے نا وہ جو آیت مبارکہ ہے خاتم النبیین والی آیت، اس آیت کا جن لوگوں نے غلط معنی نکالا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، اور نبیوں کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس پہ مہر لگا دے گا وہ نبی بن جائے گا.
صحیح.
اس لفظ کے ظاہری ترجمے کی طرف جائیں تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ اس کے مفہوم کے اندر موجود ہے.
صحیح.
لیکن امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ اس کا معنی آخری نبی،
آخری نبی ہے.
اس کو اس معنی میں نہیں لے جایا جا سکتا، بندہ اسلام سے نکل.
بہت بڑے علوم کا ذخیرہ ہوگا جب جا کے ترجمہ.
اب آپ عربی زبان کے اوپر ہی صرف جو ہے انحصار کرتے ہوئے ترجمے کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور اس کے علاوہ ابھی تو ایسی ایسی مثالیں میرے ذہن میں، کیا عرض کروں؟
آپ اس ٹاپک پہ تو ماہر ہیں، نگرانی شعبہ بھی آگئے ماشاء اللہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم ما شاء اللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما شاء اللہ. مدنی چل کے ناظرین کتنی پیاری معلومات ہمیں ملی، ایک کالر نے کال کی اور ہمیں بہت سارے پیارے پیارے جوابات بھی مل گئے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
محمد عادل اتاری ہند سنڈیلا سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذاتی تجربات بڑا ہی پیارا جاری و ساری ہے، اور دعوت اسلامی کے جو تین اہم شاہکار بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں نے ان تینوں سے ملاقات بھی کی ہے. نیپال اجتماع پاک میں تشریف لائے تھے، اور مفتی قاسم صاحب کے پیچھے میں نے ایک وقت مغرب کی نماز بھی ادا کی ہے. اور میں عبدالحبیب بھائی سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہوں گا. الحمدللہ آپ جب کانپور تشریف لائے تھے اور آپ نے ملاقات کے لیے کہا تھا تو میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا کچھ ڈیوائسز وغیرہ کھو جانے کی وجہ سے. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ذاتی تجربہ آیا کہ آپ کہیں گئے ہوں مقدس مقام پر یا کہیں کسی سے ملاقات کرنے اور پھر کنیکٹیویٹی ہی کھو گئی ہو، پھر آپ کیسے کیا وہاں پہ کیا ہو؟ اس طرح کا اگر کوئی آپ کے ساتھ تجربہ ہو تو بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نہیں سمجھ سکا کنیکٹیویٹی.
نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی بالکل. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ شاید یہ ان کی کوئی ڈیوائس وغیرہ کھو گئی نا، تو یہ
اس میں ملس میں لگ گئے.
ہاں، یہ اس میں لگ گئے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہم اگر سوال کو ہم یوں لے لیں کہ آپ کو بھی یاد پڑتا ہے کہ آپ کہیں گئے ہو، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہو. یہ میں آپ
یہ سوال نہ کریں تو بہتر ہے.
یہ سوال جب
مہربانی سوال نہ کریں تو بہتر ہے. یہ میرے زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے. نگران شورا تو بہت اس میں ایک مخصوص جملہ کہتے ہیں. تو بہرحال نہیں، ایسا تو مطلب ایسا تو کئی بار ظاہر ہے کسی سے ملنے گئے ہوں. مجھے ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ آپ نے زیارت کی بات کی، مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار ترکی میں حضرت ابو شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی ہیں، ایک بار تو ان کی مزار پر حاضری ہوئی تھی اور وہاں ایک واقعہ ہوا جو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ مزار مبارک جو ہے ماشاء اللہ وہ جنبش کر رہا تھا. اس کے بعد میں دوبارہ نیت سے گیا ہوں. کمال یہ ہے کہ اس کے بعد میں دو بار ترکی گیا ہوں اور میری اس مزار پر حاضری نہیں ہو پا رہی. وہاں کوئی دو تین سالوں سے کام چل رہا ہے تعمیرات کا، تو میں جاتا ہوں باہر سے سلام عرض کر کے آتا ہوں. تو انشاءاللہ جب تعمیرات ہو جائے گی تو پھر جانے کی نیت ہے. تو ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی جگہ بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر وہ باہر سے ترکیب بن جاتی ہے. اور ایسا بہت ساری شخصیات سے بھی ہو سکتا ہے، کسی شخصیت سے آپ ملنے گئے ہوں اور قریب پہنچ کر بھی ملاقات کا موقع نہ ملے، تو یہ تو کام کا حصہ ہے. ایک اور کال دی.
زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آدمی جو ہے نا وہاں پہنچے اور پتہ چلے کہ بیان اپنا گھر بھول آیا ہوں.
ہاں یہ بھی ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہے. یہ جب سے بالکل آئی پیڈ پر جو ہے نا انحصار کرنا شروع ہوا ہے نا، تو ایسا ایک دو بار ہوا. اچھا، ایک دو بار آئی پیڈ رہ گیا یا آئی پیڈ آن کیا اور اس کی بیٹری ختم ہو گئی، اب جناب سامنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور تو اچھا ہمارے ساتھ پرابلم یہ کہ نارملی بعض اوقات ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیان بھی تھوڑا سا ہٹ کے کرنا ہوتا ہے تو تیاری اسی حساب سے کی ہوتی ہے تو آپ لوگ تو فی البدی بیان کرنے میں ماہر ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں پھر اور کیا ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن اب اس کے بعد سے احساس ہوا ہے کہ 8-10 بیان زبانی بھی یاد ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کی مشکل نہ ہو
بیان میں میرا اپنا یہ ذہن ہے مفتی صاحب کے مثال کے طور پر ایک نعت خوان ہے نا مفتی صاحب یہ اپنا کلام گھر سے سوچ کر آتا ہے کہ میں نے آج جا کر یہ کلام پڑھنا ہے یعنی میں جنرل نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں اور ماحول جیسا بھی بنا ہوا ہو اسے کلام وہی پڑھنا ہے
تیاری کر کے آئے نا حضرت
یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اجتماع ذکر و نعت میں اب وہ سارا وہ پورا ذوق رونا دھونا سب ہو گیا اب وہ نعت خوان کی باری ختم دوسرے کی باری شروع ہوئی اس سے فوراً وہ جو ہے نا
پانی والا کلام پڑھ دیا
اب جب آگ پر آپ پانی ڈالو گے تو پھر تو آواز ہی نکلے گی نا عجیب وغیرہ تو ہوتا عموماً یہی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آڈینس کا اندازہ نہیں ہوتا
کہ بیان شروع کرتے کہیں اور چلا جاتا ہے
آڈینس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے آڈینس کیا ہوگی اچھا آڈینس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا بعض اوقات مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو اگر ذہن کے اندر کوئی 6-8-10 موضوع بھلے آپ کے پاس وہ آپ کے پی سی ٹیبلٹ میں ہو موبائل میں ہو یا جو بھی ہو وہ اگر تیار ہوں اور موقع کی مناسبت
ایسا ہی
سے اگر آپ وہاں بیان کرنے کی
ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے حضور کے بیان شروع کیا اور اسی پہلی حکایت کے پہلی بات پر ہی ایسا رسپانس ملا یا خود بھی کبھی کبھی کیفیت بن جاتی ہے یہ کیا آڈینس کی برکت ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرنے تو کچھ گیا ہوتا ہے لیکن پھر گاڑی کہیں اور ہی چلی جاتی ہے ٹاپک ہی پورا ایسا تو آپ کے ساتھ کئی بار ہوا ہے نگران شورا کا بیان ہم بھی سنتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آئی صاحب تو وہ رکھ دیا آئی صاحب میں جو کرنے آئے تھے اور شروع کچھ اور ہو گیا
اس کو ویسے اس کو نزول کہتے ہیں
اچھا
کہ چیز اترتی ہے دل کے اندر اور ویسے الہام اصل اس کے لیے لفظ ہے الہام کا کہ الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا خیال یا اچھی چیز آدمی کے دل میں اترتی ہے اسے الہام
یہ اولیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے
نہیں یہ مسلمان کے ساتھ ہے
ٹھیک ہے
مسلمان ہر مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے
ٹھیک ہے
شیطان اس کو برا وسوسہ ڈالتا ہے فرشتہ اس کو اچھی بات کا الہام کرتا ہے
صحیح
اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو اس کا ریسیور ہے
واہ
اگر وہ ریسیور اچھی بات کو قبول کرے نہیں تو پھر اس کے اوپر گرد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایسا ایسا جالا لگ جاتا ہے پھر ایسا ایسا پکی ڈاٹ اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو وہ اس کا ریسیور بند ہو جاتا ہے ادھر کا اور وہ جو شر والا ریسیور ہوتا ہے وہ ریسیو کر کر کے اس کے سوراخ کھلتے رہتے ہیں
اللہ
تو ابھی شیطان بولتا نہیں ہے اور یہ پہلے ریسیو کر کے بیٹھا ہوتا ہے اتنی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے اس کی تو یہ ہوتا ہے اچھا اور اس کے الٹ ہو جائے اور ویسے اس کے لیے شرعی اعتبار سے بھی اس کے لیے وہ الفاظ موجود ہیں جو نفس لوامہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سے اگر کوئی برائی سرزد ہو تو اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اسی نفس لوامہ کے اثرات ہوتے ہیں اور اسی وہ ریسیور ہی کے وہ اثرات ہوتے ہیں تو اس کو کبھی نزول کہتے ہیں کبھی الہام کہتے ہیں بہت سارے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ کبھی تیاری نہیں کرتے تھے
اللہ
ویسے تو ہم جیسوں کے لیے تو یہی ہے کہ تیاری کریں تو ورنہ بعض ایسے بھی تھے نہیں تیاری کرتے تھے علم معرفت علم لدنی اور پھر فرشتوں کی تائید و نصرت ان کے ساتھ اتنی ہوتی تھی کہ وہ بیٹھ کے جب کلام اور گفتگو شروع کرتے تو وہ باتیں آتی جاتی اور وہ فی البدی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بڑی
طبیع میں یہاں ناظرین کو یہ بتا دوں چلیں کم از کم کہ اس سلسلے کا آج ہم تینوں بیٹھے ہیں کوئی پری پلان نہیں ہوا ہمارا کوئی مشورہ بھی نہیں ہو سکا ہم آپس میں بیٹھ کے کوئی مشورہ بھی نہیں کر سکے کہ بات کیا کرنی ہے تو بس بیٹھیں گے اور یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ شروع کرتے ہیں ہماری آپس میں گفتگو ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اب دیکھ لیجیے
ببنی بر الہام یعنی سلسلہ
ہاں میں کہہ سکتا ہوں کچھ نہ الہامی سلسلہ ہے
یہ کنیکٹیوٹی والا جو سوال ہے
جی جی
یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح ایک جگہ لکھا مفتی صاحب کے مرہم وہاں لگاؤں جہاں زخم ہے اگر ہم بیان کرنے جائیں تو بیان آپ جس آڈینس سے بیان کر رہے ہیں آپ کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں اصل ہے کیا موضوع کیا ہونا چاہیے
صحیح
وہ جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم اسکاٹ لینڈ پہنچے تھے
شراب کے موضوع پر
اسکاٹ لینڈ پہنچے تو اسکاٹ لینڈ پہنچنے کے بعد جو گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں یہی عموماً ہم کرتے ہیں کہ شہر میں اترنے کے بعد وہاں کے اسلامی بھائیوں سے وہاں کے حالات معلوم کرتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں لوگوں کی عادت و اتوار کیا ہے کون سے گناہوں کی طرف برائیوں کی طرف یہاں پر زیادہ میلان ہے تبھی یہ میلان بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ میلان ہے یعنی اس طرف لوگ زیادہ ان کا رجحان ہے پھر دوسرا سوال ان سے یہ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا آپ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں یوں کرتے وہ ہوں گے اجتماع میں جو اجتماع میں, کیونکہ نارملی اجتماع میں وہ طبقہ آتا ہے جو کسی نہ کسی حد تک آپ کی مذہبی طور سے دعوت اسلامی سے کنیکٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نمازی بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, اور وہ سنتوں پر عمل بھی اتنا کرنے والا نہیں ہوتا, لیکن دعوت اسلامی کے اسلام بھائی سے کچھ نہ کچھ اس کا, یا دوستوں کے دوست اس کے ایسے ہو جاتے ہیں, تو بھی سارا پتہ چل جائے نا آپ کو کہ وہاں آڈینس اس طرح کی ہے, سننے والے اس طرح کے آئیں گے, پھر میرا خیال ہے تیاری کرنے میں اور بیان کرنے میں شاید زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. ویسے ہمیں جانا ایک شہر میں زیادہ تر ایک بار ہوتا ہے, ہر بار ہر شہر میں ہی جانا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا.
سر تجربے پہ بہت ساری چیزیں بنیاد کرتی ہیں, جیسے یہ ہمارا سلسلہ ذاتی تجربات, تو خود تجربہ بذات خود وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پورا سلسلہ ہو سکتا ہے, کہ تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے.
اللہ,
جو چیز آدمی تجربے سے سیکھتا ہے وہ کبھی جسٹ اسٹڈی سے, ریڈنگ سے اور سننے سنانے سے وہ نہیں سیکھ پاتا. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ اور کوالیفائڈ لوگ ایک طرف ہوتے ہیں, تجربہ کار آدمی ایک طرف ہوتا ہے, اور فائنل اور فائدے مند بات آخر میں جا کے اسی تجربہ کار کی ہوتی ہے.
اللہ,
تو اسی لیے اب جیسے حج کا ہے, اب حج کا آپ کا تو یعنی آپ ہی اس کے وہ ہیں امام التجربات, تو اس میں امیر علیہ سنت نے اس میں رفیق الحرمین میں کیا لکھا ہے کہ تجربہ کار حاجی کے ساتھ آپ سفر کریں, کیونکہ یہاں سے آپ مسائل پڑھ کے چلے گئے, یہاں سے کتاب میں احتیاطیں بھی پڑھ لی, سارا کچھ کر کرا لیا, وہاں جا کے پتا چلا کہ دنیا ہی کچھ اور ہے.
بالکل, وہاں جا کے سوئچ آف ہو جاتا ہے,
تبدیلی آ جاتی, اتنی تبدیلی آ جاتی, تو وہاں تجربہ ہی کام دیتا ہے. اچھا, آپ نے جو ہے وہ, اچھا بیانات کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کچھ بیانات جنرل ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی بھی جگہ آپ بیان کر سکتے ہیں, جیسے جنرل ٹاپکس کے اندر جو ہے مسلمان کے اچھے اخلاق اور خدا سے تعلق, حقوق اللہ حقوق العباد, اللہ رسول کی محبت, خوف الہی, تقوی,
ماشاءاللہ,
زہد, یہ وہ جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آپ کسی بھی قسم کی کیٹیگری کے اندر جا کے بیان کر سکتے ہیں. کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی برائی زیادہ ہے, کسی جگہ پہ کوئی برائی زیادہ ہے, وہاں پر اس کے اعتبار سے, لیکن اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ یہاں پر بھی تجربہ ہی کام کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی رول اور فارمولا نہیں ہے کہ جہاں پر جو برائی ہے وہاں جا کے اسی کا بیان کر دیں.
ایک بات مجھے حاجی صاحب کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ فیملی کے ایشو پر پھر وہ جو مثالیں یہ بیان کرتے ہیں, یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندے نے وہ لائف گزاری ہو تو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ یہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی تو یہ ایسی اندر کی لاتے ہیں اور ایسی مثال دیتے ہیں کہ بندہ اکا بکا رہ جاتا ہے کہ یار یہ کہاں سے لے کر آئے, تو یہ تجربہ ہے, یہ مطالعہ ہے, یہ تو یہی بتائیں.
اس کو مشاہدہ کہتے ہیں, اس کو تجربہ نہیں کہتے. تجربہ کا مطلب بندہ خود اس میں سے گزرا ہوا ہے,
ٹھیک ہے, تو یہ مشاہدہ بھی مطلب ایسے لوگوں سے کیا آپ کی ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں, یعنی کبھی کبھی تو نا وہ ایک بازاری آدمی کس طرح بات کرتا ہے وہ بھی جملے ان کو پتا ہے, پھر وہ ایک گھر کے اندر کیا بندہ کرتا ہے, تو ساس کیا کرتی ہے, تو بہو کیا کرتی ہے, تو کاروباری کیا کرتا ہے, تو ایسی بات کرتے ہیں بعض اوقات کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے, یہ کدھر سے لاتے ہیں آپ, یہ بھی الہام ہوتا ہے آپ کو,
یہ مطلب کہ ہوتی رہتی یہ چیزیں, مطلب
کیونکہ یہ بڑے اٹریکٹیو ہیں, یعنی ماشاءاللہ آپ کے بیانات کی دنیا بھر میں جو پاپولیرٹی ہے, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کی بات جاتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے یعنی ان کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے, یہ بڑے ہارڈ ہٹر ہیں, یعنی یہ دروازہ توڑ کے ایک طرح سے ذرا دل کے دروازے بھی اندر آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, یہ برائی ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ اس کو بڑا اچھا امپیکٹ ہے, لیکن حیران ہو جاتا ہے عام آدمی کہ یہ کہاں سے ماشاءاللہ, یہ بہت زبردست ایکسپیرینس ہے مبلغین کے لیے بھی, واقعی اگر کوئی ایسا مدری پھول دیں تو اچھا آبزرور ہونا چاہیے.
جب آپ سوشل لائف میں رہیں گے نا تو سوشل لائف میں رہنے سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتا چلتی ہیں, اور جب آپ ایک فیملی لائف, پھر آپ کے پورے خاندان ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جو خاندانوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ان کا ننیال میں کی وہ کوئی ترکیب ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی ددیال میں ہوتی ہے, نہ کوئی ایسا کوئی سوشل لائف نہیں ہوتا.
ایک ذاتی تجربہ بتاؤں
وہ جی
نگران شورا کا, میں نے ایک بار نہیں کئی بار یہ نوٹ کیا ہے, ہم گاڑی میں جا رہے ہوں گے, ان کا بیان ہے نا تھوڑی دیر بعد, کسی نے کوئی بات کر دی, کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا یا کسی نے کوئی حکایت سنا دی, انہوں نے وہی چیز اس بیان میں کر دینی ہے بیان. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابھی پانچ منٹ پہلے بیان ہوئی ہے, یعنی اس جملے کو کس طرح وہ بیان میں لے آنا, وہ بندہ بھی مسکراتا رہے گا اور ابھی تو بات ہوئی تھی, اور اتنے پیارے انداز میں اس بات کو لے کر آئیں گے کہ یار حیران ہو جاتا ہے آدمی, تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کر لیتے آپ نے بیان میں؟
دیکھیں جو بہت ساری اچھی چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی کہ اس میں
کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں عبدالحبیب انسان کی اپنی کوئی کاری نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے, اس کا کرم ہوتا ہے, اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. بقیہ بات رہی کہ یہ چیزیں ہوتی کہاں سے ہیں, تو یہ میں آپ کو ابھی جیسے آپ نے خود کہا نا, جواب بھی آپ نے دے دی, جیسے گاڑی کے اندر کوئی بات ہوئی تو ہم سے لوگ اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, عبدالحبیب بھائی مکتوب بھیجتے ہیں, سفر میں ہوتا ہوں اتنے اتنے ماں کے لیٹر آتے ہیں, تو کبھی باپ لیٹر لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, تو کبھی بچوں کی امی لیٹر لکھ کے دے رہی ہوتی ہے, مطلب ہم سارے سب کے نام اور اتنے پتے تو بیان نہیں کرتے, لیکن جنرلی طور پر نا یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, انفارمیشن میں آ رہی ہوتی ہیں, باتیں ہو رہی, ملاقات لوگ کرتے ہیں تو دو تین منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. اب جیسے کل بھی میں یہاں سے سلسلہ ختم کر کے جو چلا ہوں تو مجھے ایک اسلام بھائی نے کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے, چلتے چلتے اس نے دو تین منٹ بات کی, تو اس نے اپنا ایک
آپ کو بیان کا ٹاپک مل گیا,
ایک چیز دے دیتے لوگ کہ یار یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے.
ویسے لوگ پتہ کیا سمجھتے کہ آپ شاید مسلح سے اٹھتے ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں, یہاں سے اٹھتے تو دوبارہ مسلح میں,
اور یہ ان دو چیزوں کے درمیان اتنی معلومات کہاں سے مل رہی ہے, تو یہ وجہ پتہ چل گئی نا, ای میل
نہیں ہوتا, ہوتا یہ ہے ہم بعض اوقات نا جیسے ایک آئیڈیل شخص ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ہم اس کو اس خاص اس پرسنالٹی سے ہٹ کے اس کے حوالے سے سوچتے ہی نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے.
صحیح صحیح صحیح.
حالانکہ اس کی فیملی لائف بھی ہوتی ہے,
صحیح ہے, بزنس,
اور بعض اوقات وہ عام لوگوں سے زیادہ اپنے رشتے داروں سے کنیکٹ ہوتا ہے, وہ رشتے داروں کو فون بھی کرتا ہے, ان کی حال احوال بھی پوچھتا ہے, ان کو اچھے مشورے بھی دیتا ہے, ان کی پرابلمز بھی سنتا ہے, اچھا ان کے ریفرنس سے کوئی اور بندہ آ جاتا ہے, وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے, وہ مشورے لیتا ہے, تو یوں معلومات ملتی رہتی ہیں. لیکن جب تک وہ مسلح اور چینل والے کانسیپٹ سے بندہ باہر نہیں جائے گا نا, تب تک
میں اپنے کئی ایسے جان پہچان والے ہیں, دوست ہیں, فیملی ہیں, میرے خاندان آپ کو پتا ہے میرا
جی
کہ خاندان بڑا ہے, تو
اور آپ سب سے کنیکٹ بھی رہتے ہیں,
تقریباً سب سے کنیکٹ.
صحیح صحیح. چلے بھائی ایک اور کال دیجیے, میں نے آج ناظرین کو سب معاف کیجیے, آپ فرمائیں.
اچھا وہ جو بھولنے کی آپ نے بات کی نا, تو ہم نے بھولنے اور بیان کو وہ اکٹھا کیا کہ آئی پیڈ بھول جائے, اسی میں مجھے واقعہ یاد ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا.
امام غزالی کے پاس تو آئی پیڈ نہیں تھا.
ہاں لیکن کتابیں ہوتی تھیں ان کے پاس. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں نوٹس لکھتے ہوتے تھے اس زمانے میں, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹس لکھے ہوئے تھے. اب ایک عرصہ پڑا, اس کے نوٹس تیار کیے بنڈل میں وہ تھیلے کے اندر بندھے ہوئے, تو اب کسی سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا,
اللہ
پورا قافلہ ہی لوٹ لیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھیلا تھا وہ بھی لوٹ لیا. تو امام غزالی نے کہا کہ بھائی مجھے ڈاکوؤں کے سردار سے ملاقات کراؤ.
صحیح.
جا کے ملاقات کی, انہوں نے کہا بھائی جو پیسے ویسے ہیں نا وہ سب رکھ لو,
میرا
کتابوں کا تھیلا دے دو. اس نے کہا کیوں, اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرا سارا علم اس میں ہے. انہوں نے کہا اگر کتابوں میں علم ہے تو تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ علم تو دماغ دل و دماغ میں ہوتا ہے, کتابوں میں تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کی ساری کتابیں زبانی یاد کی.
کمال ہے
بھائی, اگر علم وہ تھیلے کے اندر ہی ہے تو تھیلا گیا تو علم گیا, تو پھر اندر ہونا چاہیے.
صحیح صحیح.
تو اب تو ہمارا بھی علم تقریباً سارا آئی پیڈ میں ہی ہوتا ہے.
بالکل, اب آپ نے صحیح بتا دیا.
آئی پیڈ گیا تو ہمارا بھی تقریباً علم.
مسئلہ یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی لوگ جو ہے نا, لوگ پریشان ہیں. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں, عقائد نظریات عبادات ان سب کے بیانات کی اتنی حاجت و ضرورت ہے کہ بیان سے باہر ہے, مگر لوگوں کو اخلاقیات اور معاملات کے بیان کی بھی اس وقت لوگوں میں مینرز نہیں ہے.
بالکل,
آپ کو بڑے بڑے نمازی اور بالکل نظریات اور عقائد بھی ان کے مدینہ مدینہ, مگر ان کے پاس معاشرتی مینرز نہیں.
حقوق العباد کے بڑے,
حقوق العباد کے معاملے میں یہ
سنتیں جتنی اس شعبے کی ہیں, جو حقوق العباد کی سنتیں ہیں, گفتگو کرنے کی, بیوی بچوں سے جو سنت آداب ہیں, جو پڑوسیوں کے ساتھ سنت آداب ہیں, جو کسی جو ہے نا وہ عام مسلمانوں کے ساتھ جو حسن سلوک شریعت نے فرمایا ہے, یہ اس شعبے کی سنت آداب ہی ہیں جن سے یہ غفلت ہے. اب اس کو آپ مینرز کہہ لیں, ایٹیکیٹس کہہ لیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ سنتیں ہی ہوتی ہیں. موسٹلی سنتیں ہوتی ہیں یا سنتوں سے حاصل ہونے والے ہی وہ آداب ہوتے ہیں. اور یہ جو شعبہ ہے نا, یہ یوں کہہ لیں کہ مسنگ ہے ہمارے لوگوں
میں. بہت خوبصورت بات کی ہے, اور لوگوں کو عبدالحبیب بھائی نہیں ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ والدین کو بھی سب, جب شادی ہوئی نا عبدالحبیب بھائی کسی کی, تو اس لڑکے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے شادی کے بعد میں زندگی, وہ جو اس کو اسلامی زندگی
کیسے گزارنی ہے,
اب کیسے گزارنی ہے,
سسرال کا کیا حقوق ہیں, زوجہ کے کیا حقوق ہیں, اپنی والدہ.
میں تو موتی صاحب یہاں تک کبھی کبھی سوچتا رہا ہوں کہ جس کی شادی ہو رہی ہے چاہے لڑکی ہے لڑکا، ہمارے یہاں عموماً جو سائڈ فرینڈ ہوتا ہے نا وہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے.
بالکل ایسا ہی
ٹھیک ہے. وہ پتا نہیں کیوں ہوتا ہے تو میرے کو یہ اتنی سمجھ میں نہیں پڑی، جس کو وہ ساتھ ساتھ چلنا جس کو بولتے ہیں
شہ بالا،
وہ رومال
بالا اور ہوتا ہے
پتہ، ایک پروٹوکول ہے میں تو اتنا سمجھ رہا ہوں کہ بس ایک
بالا تو 2 سال 3 سال کا بچہ بھی ساتھ لگا
دیتا، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے یہ کرنا،
شیروانی پہنا کے ساتھ کر دیتے ہیں اسے. سائیڈ فرینڈ ذرا مشیر ہوتا ہے، سائیڈ فرینڈ ہوتا ہے
مطلب وہ چلتا ہے، لیکن ایک اپنی رائے ہے میری ہے کہ کم از کم شادی سے پہلے اگر کوئی سائیڈ فرینڈ ہے نا، سائیڈ فرینڈ کون ہونا چاہیے پہلے تو ایک یہ.
ہم نے تو آن لائن کورس دے دیا نا دعوت اسلامی نے،
آپ آن لائن کورس بات ہے تجربے کر کے،
سنت نکاح کورس ہم نے دیا
نہیں عبدالربی، بات ہے تجربے کی. آپ کچھ بھی سکھا دینا، آپ یہ نہیں سکھا سکتے کہ لڑکی کو یہ شادی کے بعد اگر ساس یوں کرے تو تمہارا رد عمل یہ ہوگا، نند یہ کرے تمہارا رد عمل یہ ہوگا،
پہلے تو
شوہر یہ کرے تو تمہارا رد عمل.
سائڈ فرینڈ اور سائڈ جو ہے اس کو اس کی تربیت ایسی ہے.
یہ اصل میں مجھے یہ پتا، جیسے آپ تجربات کی بات، یہ مجھے کیسے پتا چلا، میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی ایاس کی، میرے بڑے بھائی کا سائڈ فرینڈ ہے نا میرے ابو نے پسند کیا تھا. یہ 1988 کی بات ہے مفتی صاحب، میں اس وقت 18 سال کا تھا، 17-18 سال کی عمر میں میں نے اپنے والد صاحب کو یہ اٹیمپٹ دیکھا. تو ایک آدمی وہ دوست ہوتے ہیں نا کہ میں میرا دوست بنے گا، اس پر میرے والد صاحب نے مفتی صاحب میرے بڑے بھائی کو ایسے فیملی کے مدنی پھول دیے جو میں نے آج اپنے بچوں کو دیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے اور بتایا کہ میں جو تمہارے لیے سائڈ فرینڈ کہہ رہا ہوں اس کی وجوہات یہ ہیں. اور وہ بالکل تھوڑا ہمارا دور کا رشتہ دار تھا، بہت میچیورڈ. اور
ویسے حضور میں اس میں ایک مشورہ دوں گا، آپ نے ویسے سلسلہ بھی کیا ہے نکاح کے حوالے سے، لیکن ایک کورس جو ہے نا کوئی ڈیزائن کرے، اور میرا خیال ہے آپ سے اچھا کوئی کورس نہیں کروا سکتا کہ شادی کے بعد کی زندگی، اس پر کوئی ایک دیکھیں، ہر ایسے سائڈ فرینڈ ہزاروں تو نہیں ملیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی ویڈیو ہوگی کچھ ایسے سلسلے ہوں گے تو شاید بہت ساری فیملیز کو کام آ جائیں گے.
یہ جو آؤ بھلائی کی طرف سلسلہ کیا، اس میں شاید میرے 4 یا 5 سلسلے
ماشاءاللہ
اسی موضوع پر تھے
ماشاءاللہ.
اور تقریباً یوں سمجھے کہ اچھا شادی کے بعد کی زندگی ہے نا، اسلام اور شادی، یہ میرا تقریباً 12 یا 14 قسطیں ہیں.
جی آپ کر چکے ہیں
پورا سلسلہ، یہ ریکارڈ
مدنی چل کے ناظرین دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے انٹرنیٹ پر موجود.
امام آپ دوسری جلد میں پورا نکاح کا جو بیان ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر کتابوں کے اندر تفاسیر کے اندر جو مواد تھا اور دیگر کتابوں میں تھا وہ سارا کوشش کی کہ
یہ حیرت ہوتی ہے، یعنی ہمارے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب صورت ہے، ہماری زندگی کے جو موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں نا انہیں موضوعات پر ہمیں کتابیں کم ملتی، انہیں موضوعات پہ لوگوں کا اویئرنیس کم ہوتی ہے، انہیں موضوعات پہ تربیت کرنے والے کم ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے شادی کا معاملہ بیان کیا، شادی تقریباً بندے کی آدھی زندگی نہیں اس سے کچھ آگے ہی ہے نا،
کہ
آدمی کی زندگی کا بڑا
تقریباً.
اچھا اسی طرح مینرز کی آپ بات کرتے ہیں، ادب آداب تمیز تہذیب اور ایک شائستگی جسے کہتے ہیں، یہ پوری زندگی ہے.
صحیح بات
کہ یہ تو آپ نے مسجد میں بھی آنا ہے تو مینرز وہاں کے بھی ہیں.
صحیح بات.
مسجد میں آنے کے بھی آداب ہیں، سونے کے بھی آداب ہیں، سفر کرنے کے بھی آداب ہیں، تجارت کے بھی آداب ہیں، ہر چیز کے اندر یہ پورشن موجود ہے آداب کا. لیکن آداب میں ہی شاید ہماری بدترین صورتحال ہے، جو ہم ابھی بھی انڈونیشیا جانے کا مشورہ دے رہے ہیں سب کو، تو وہی والا ہمارا معاملہ ہے کہ مینرز آداب، یعنی یہ
ماشاء اللہ دعوت
دعوت صاحب ہم ترکی میں گئے، ترکی میں مساجد کچھ بھی ہے، ترکی میں جو لوگ ہیں عاشقان رسول،
آج ہم ترکی لے کر جائیں گے مدنی چلے کے ناظرین،
مینرز ہے مفتی صاحب
مجھے دیکھیں، ایک اور
عبدالحبیب بھائی کے مینرز ہے وہ بھی دیکھیں.
نہیں مجھے تجربہ ہے ایک یہ بھی کہ جب بھی یہ سلسلہ ذاتی تجربہ سلسلہ جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو کالز کی تعداد بے تحاشا ہوتی ہے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں، میں آج مدنی چل کے ناظرین،
یہ بھی تجربہ ہے کہ کال لینی کیسے ہے نا، یہ کس طرح تمہید باندھ کر آئے اور جن کو کال لینی ہے، ہم دونوں کو بولیں گے تو نہیں نا بھائی آپ دونوں نہ بولو مجھے کالز لینی ہے، یہ بھی
کتنا
تجربے
کار آدمی، بڑی مہربانی. تو چلے بھائی کچھ کالز ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
محمد توصیف رضا اتاری ملائیشیا سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ ذاتی تجربات، میں ایک اپنا ذاتی تجربہ بخصوص مفتی قاسم صاحب ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مجلس خصوصی اسلام بھائی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلام بھائی جو ہے، ان میں مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے کافی عرصہ, تو شاید عید ہی کے دنوں میں ایک گھر میں خصوصی اسلام بھائی جو گونگے بہرے رہتے تھے ان کے گھر میں جانا ہوا ملاقات کے لیے. تو جب میں ان کے گھر پہنچا تو بیل بجائی تو کوئی آواز نہ آئی. میں نے پھر بیل بجانے کی کوشش کی تو پھر کوئی آواز نہیں آئی. تو گلی میں دیکھا تو لائٹ تو تھی لیکن ان کی بیل نہیں بج رہی تھی. میں نے سمجھا کہ شاید ذرا زور سے دبائیں گے تو بیل کی آواز آئے گی. تو بٹن کو میں نے زور سے پریس کیا اور دبا کے رکھا تو پھر بھی کوئی آواز نہ آئے. تو یہ تین چار بار میں نے جب اس کو پریکٹس کی اس پر اس کو بجانے کی کوشش کی تو اس گھر میں سے ایک فرد باہر آیا تو وہ بھی بولنے اور سننے سے معذور تھے. تو انہوں نے کافی زیادہ غصے کا احتجاج کیا اور جو ان کے اشاروں کے غصے تھے وہ یوں بیان کر رہے تھے کہ بھئی آپ اتنی بار بیل بجا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا ہی لیتا ہے بندہ, آپ بجائی جا رہے ہیں بجائی جا رہے ہیں. تو میں نے پھر اشارے میں ان سے کہا کہ آواز نہیں آ رہی اس لیے میں بجا رہا تھا. تو بعد میں پتا یہ چلا کہ اس گھر کے سارے افراد گونگے بہرے تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ بیل کے بٹن کے ساتھ اندر بلب لگایا ہوا تھا. تو جب میں بٹن دباتا تھا تو اندر وہ بلب آن ہوتا تھا, جب دبا کے رکھتا تھا تو بلب جو نا وہ آن رہتا تھا. تو وہ اشاروں میں کہہ رہے تھے آپ نے آج ہمارا بلب جو نا وہ فیوز کر دینا تھا, اتنی بار آپ نے بیل بجائی ہے ہماری. تو پتہ یہ چلا کہ گونگے بہرے اسلام بھائیوں میں ان کے گھر میں جب جانا ہو خصوص جیسے اس طرح کی فیملی کے سارے گونگے بہرے رہتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ایسی بیل ہوتی ہے کہ جس کی آواز بھی یعنی نارمل اسلام بھائی کو بھی نہیں آتی. تو مفتی قاسم صاحب آپ سے التجا ہے کہ کوئی آپ بھی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے ضرور سنیں گے مگر آج مفتی صاحب کے ساتھ ایک سفر ہوا پچھلے دنوں ہی, یعنی پچھلے ذاتی تجربات سلسلے اور اس ذاتی تجربات سلسلے کے درمیان ہم تینوں نے مل کر سفر کیا تھا. ہم ترکی گئے تھے, یورپ بھی ساتھ گئے تھے. تو ترکی میں ایسا کچھ ضرور ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کر اور پھر آگے سن کر بھی آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ضرور آئے گی, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے. ایک اور کال دیجیے گا.
میرا نام محمد مشتاق رضا تاریخ ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کی اور ابھی منگل کی حاجی عمران کی کب برتھ ڈے ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
چلیں برتھ ڈے کب ہوتی ہے تو بتائیں گے. آپ کو کیا ہو گیا, نیند آ رہی ہے یا آپ کا گلا خراب ہو گیا, آپ نے بہت زیادہ آئس کریم لگتا ہے یا کولڈ ڈرنک تو نہیں پی لی عید کے دنوں میں؟
آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی. لاسٹ ٹائم جو 55 سال والا تھا نا, یہ اس کا تشہیر ہی
اتنا پرومو چلایا. یہ تو میں نے چینل والوں سے بات کرنی ہے, میرے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں یہ بار بار کیوں چل رہا ہے. میں نے کہا میں اس کی وضاحت کروں گا آج انشاءاللہ لائیو, بالکل بتا دوں گا ڈیٹ آف برتھ. چلے جناب ایک اور کال دیجیے.
میرا شروعاتی بار کا سوال ہے کہ آپ آج سارا دن اسی طرح پہ سلسلہ کرتے رہے ہیں, آپ گھر کس وقت گئے ہیں؟ کیا آپ نے آج گھر میں ٹائم نہیں لیا ہے؟
کس کو کہہ رہے ہیں
آپ سے کہہ رہے کہ صبح سے چینل بھی نظر آ رہے.
یہ جواب مہربانی کر کے ذرا ان اسلامی بھائی سے یہ نگرانی شورا سے لے لیں. یہ میں واقعی تین دن جو میرا حال ہوا ہے تو یہ نگرانی شورا ہی ہیں جنہوں نے مجھے جو ہے وہ مدینہ شریف میں میری حاضری ہوتی ہے تو وہاں سے بلوایا اور تین دن بٹھا دیا. بتائیں بھائی جواب, گھر پہ ٹائم نہیں دیتے.
نہیں تو جو نہیں کتنے گھنٹے یہاں رہے آپ؟
ہاں دیکھیے آپ جواب سن لیں بھائی آپ.
نہیں ہم نے کتنے گھنٹے ٹرانسمیشن کیے؟
میں 2 بجے سے چل رہا ہوں, اثر سے مغرب بریک ملا تھا.
کتنے گھنٹے ہو گئے یہ پوچھ رہا ہوں.
3 گھنٹے اور 1 گھنٹہ 4 اور اب یہ 2 گھنٹے, 6 گھنٹے.
6 گھنٹے, 6 گھنٹے کا کام ہوتا ہے مفتی صاحب.
دیکھ لیں 18 میں سے 6 گھنٹے,
8 گھنٹے تو مزدور روزانہ مزدوری کرتا ہے.
8-10 گھنٹے تو ایسے نارمل آدمی.
چلو میں اگلی کال دے دیتے بھائی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, دونوں نے مل کے.
باقی اب یہ کہاں جاتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ 6-7 گھنٹے ہمارے پاس رہے, اب ہیں کہاں آپ؟ اگر گھر والے کہ آپ ہمارے پاس نہیں ہے, لوگ کہے آپ وہاں نہیں ہے, تو آپ اس کے بعد کہاں ہیں آپ؟
دیکھ لیں بھائی, بس بات ہی آپ کی کال لے تو
6-7 گھنٹے
باؤنس بیک آ گئی ہے. چلے ذرا آپ اگلی کال دے دیجیے مہربانی کر.
مفتی صاحب اس سے زیادہ تو مطلب دارالفتاء اہل سنت اپنا جلوہ فرما ہوتے ہیں
ماشاء اللہ.
مسلح کی ترکیب ہوگی نا.
اچھا پھر آگے
چینل کے بعد مسلح.
دیکھیے ہمیں چلانی ہوتی ہے, یہ سمجھے کہ ایک ہم بھی ایک حالت
جذب میں ہوتے ہیں.
وہ بھی جملہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہمارا سچی بات ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی
انشاءاللہ.
ہمارا عجیب ذہن ہے کہ ہم کو ایسا سلسلے کریں کہ جس میں آپ کو کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. ایک تو وہ دیکھیں ہمارے ناظرین ہیں جن کی میں واقعی ان کے لیے ہم بہت سوچتے ہیں کہ جن کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے مدنی چینل کے علاوہ,
ماشاءاللہ
ان پر میں زیادہ فوکس ہم کرتے ہیں مفتی صاحب, کہ یہ ان کو نہیں ملے گی
تو
یہ بےچارے کیا کریں گے. या तो बंद करके भी कुछ और लग जाएंगे, तो आपका सबसे बुनियादी तौर पर ख्याल आता है या आपके लिए हर थोड़ी देर के बाद पिछले से बेहतर या कम अज कम ये कि एक अच्छे से अच्छे सिलसिले हों? आपको भी लोग आकर के तरह तरह की बातें बताते होंगे, मगर आप जहां जमे हैं वहीं जमे रहिएगा
माशाल्लाह मदनी चैनल के साथ,
ना दाएं जाना ना बाएं जाना है, बिल्कुल सीध में मदनी चैनल के साथ आप चलते रहे। पहले तो ये रिक्वेस्ट है, फिर दूसरा ये कि मुख्तलिफ चैनलों पर बहुत ज्यादा हमारी मालूमात के मुताबिक, मुझे बुनियादी तौर पर इतना ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जब हम मशवरे करते हैं, और ईद के दिन भी शायद अब्दुल हबीब भाई ने पिछले दिनों इसकी वजाहत की थी, मैं चैनल पर सुन रहा था, तो अब यही होता है कि अब कौन करे। मुफ्ती कासिम साहब से रابطे हम करते हैं, मुझे मुफ्ती साहब की मसरूफियत का जो भी एक अंदाजा होता है, मुफ्ती साहब से रابطा करते हैं, अब्दुल हबीब भाई हो गए, मुझसे रابطा किया जाता है, हम तो रابطा करते हैं, बैठ कर मशावर करते हैं, करना क्या है। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, हाजी अब्दुल हबीब को लोग देखते और सुनते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, तो और फिर ये लेकर चलना और ये सब इनको एक आता है। इस तरह और भी हमारे अशफाक भाई भी हैं, मोहसिन भाई भी हैं, सलमान भाई भी हैं, और हमारे हैं मुफ्ती कासिम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे स्क्रीन पर होते हैं तो इनके होने से नो डाउट कि दावत इस्लामी और आशिक रसूल की बड़ी तादाद उस मदनी चैनल पर होती है। अमीर सुन्नत की जात
मुस्तफा लवर तो,
मतलब ये कि समझेगा हमने, ये पहली बार हमारा ये तजर्बा हुआ अब्दुल हबीब भाई, ये भी तजर्बे की बात है
जी जी,
कि ईद की रात को अमीर सुन्नत का मदनी मुजाकरा हुआ नहीं होता, अमीर सुन्नत की कैफियत होती है मुफ्ती साहब,
बड़ी बात।
मगर मैं आपको
चांद रात को भी हुआ, और
चांद रात को जनरली एक डेढ़ दो घंटे का, डेढ़ घंटे का होता है, वो भी इस्लामी में जमा होते हैं, अब उनको मुंतशिर करने का कोई जवाब नहीं बनता, तो मदनी मुजाकरा हो गया, लोग भी घरों पर होते हैं, मुबारक रात होते हैं, लैलतुल जायजा। ईद की रात को हफ्ता था, और हफ्ते को रूटीन का एक मदनी मुजाकरा हमारा होता है, तो वो कैसे अमीले सुन्नत, मुझे याद है मुफ्ती साहब के चार दिनों तक अमीले सुन्नत का रमजान शरीफ के बाद कोई पैगाम नहीं आता था हमको, कोई पैगाम नहीं, हम आवाज नहीं सुनते थे चार दिन तक, पांच दिन तक अमीले सुन्नत की, चौथे पांचवे रोज कोई पैगाम आ जाए, कोई कॉल आ जाए, पहले कॉल आती थी बाजों का, ना मिलना जुलना कुछ भी नहीं, बस मैं वो मेरा का मेरा रमजान है, ये इनकी कैफियत।
अल्लाह अल्लाह।
तो अब ये के इस बार हफ्ता आ रहा था, हमारा ये था कि अमीले सुन्नत मदनी मुजाकरा, एक मुफ्ती साहब वो दीन का दर्द, एक है अपनी कैफियत और एक है नेकी की दावत का एक एहसास और दर्द, करेंगे क्या? और
इतना तवील किया,
पांच घंटे मुफ्ती साहब, ये समझें कि कई बरसों के बाद हुआ,
इतना लंबा मदनी मुजाकरा,
कई बरसों के बाद अमीले सुन्नत तकरीबन कमोबेश पांच घंटे सीट पर रहे।
अल्लाह।
और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो मौके होते हैं जिनमें आदमी हौसला अफजाई, मतलब हौसला अफजाई क्या मतलब कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
शफकत ही फरमाई ना उन्होंने माशाल्लाह।
हाँ नहीं, हम मैं अपनी तरफ से भी करता हूँ
माशाल्लाह,
माशाल्लाह बापा अल्लाह आपको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे,
आमीन आमीन।
ये होता है यार, मुझे अच्छा लगता है ना कि पांच घंटे
बड़ी बात
आप बैठे रहे, लेकिन इसके मुझे बेनिफिट नजर आए अमीर सुन्नत की तबीयत मुबारक में भी, और बेनिफिट नजर
माशाल्लाह।
तजर्बा ये हो गया कि शायद हो सकता हम आते साल
ईद वाले दिन
मदनी मुजाकरा ही
रख कर दें। क्या बात है।
और हम जो अतराफ, जो बाबुल इस्लाम के अतराफ के जो हमारे मदनी काफिले होते हैं, हम इन्हें बाबुल मदीना की मस्जिद में इनकी तरकीबें बनाएंगे
माशाल्लाह,
और इंशाल्लाह मदनी मुजाकरे में इनको हम
लाएंगे। क्या बात है, ये ईद मिलन भी हो गई ना, अपने पीर का दीदार कर लिया,
मुलाकात हुई,
मुलाकात हुई, सारी रात मेरा ख्याल है मुलाकात चलती रही,
मुलाकात हुई। अच्छा मिले सो हमें मुलाकात के लोग फोन बैठी हुई है, आप लेकर गए, फिर आपने कहा मैं सहरी करेंगे, क्योंकि अगले
रोजा भी
शशीद के रोजे भी रखने थे, फिर कहा सहरी के बाद। अच्छा सहरी का वक्त खत्म होने से फजर की जमात में थोड़ा फासला है, उस दौरान मुलाकात करेंगे
अल्लाह।
अरे ये मैं आपको बताऊं अब्दुल हबीब भाई के मुफ्ती साहब, सहरी खत्म हुई ना थक जाते हैं हम लोग, थक जाते, अमीले सुन्नत भी थक जाते हैं, होना ये चाहिए था कि अमीले सुन्नत सहरी करते और दरवाजा खोलकर अंदर में कमरे में तशरीफ ले जाते, औरा दो वज़ाइफ जो भी हैं पढ़ते और फारिग हो जाते, उसके बाद अमीर सुन्नत सहरी से लेकर फजर की अजान तक कौम को लेकर बैठते हैं, हालांकि उसमें मुझे पता है कि तादाद पहले के मुकाबले में कम हो गई होती है। आप फरमाते हैं अगर मैं इस वक्त इनको छोड़ता हूँ
जमात,
तो इनकी जमात चली जाएगी
अल्लाह,
ये कहीं सो जाएंगे और उनको कोई उठाएगा नहीं, नमाज चली जाएंगी
अल्लाह,
इसलिए इनको मिल
اپنے اوپر بوجھ لے کر, اپنے اوپر بوجھ لے کر.
یار یہ 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 کیا چیز, یہ فیلنگ ہے یار عبداللہ بھائی.
ہاں
یہ یہ احساس ہے, کوئی پابند نہیں کرتا آپ کو.
نگرانی شورا کی ساری بریفنگ سے پتا چل رہا ہے کہ پوری دعوت اسلامی نے ایک ایفرٹ کی ہے ان تین دنوں میں, یعنی عید ٹرانسمیشن میں امیر اہل سنت کی جلوہ گری, جانشین امیر اہل سنت کی, نگرانی شورا کی جو ایفرٹس آپ کے سامنے تھی ڈے ون سے, ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی دو بار تشریف لائے, تو یہ سب کی مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ یہی تھی کہ کسی طرح گناہوں سے بچایا جائے.
اور آپ بتائیں کہ اب آپ کو ہمارے تین دن کے سلسلے اور یہ جو بھی تھے
ہماری نشریات کے بارے میں بتائیں, پہلے ان کو سن تو لینا ان کی. کچھ اور کالز دیجیے جناب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
مبشر اطاری باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارے سلسلہ, تین دنوں سے اسی سلسلے کا انتظار تھا. میری گزارش یہ ہے کہ نگران شعرا اور حاجی عبدالحبیب بھائی تھے کہ آپ دونوں حضرات مفتی صاحب سے عاجزانہ التجا کریں کہ برائے کرم آپ کوئی سلسلہ برائے راست کریں تاکہ ہم مفتی صاحب سے سوالات کر سکیں. ہمیں علم ہے کہ مفتی صاحب کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, بے شک ماہانہ ایک ہی سلسلہ کر لیں براہ راست, عین نوازش ہوگی. اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ حضرات سے کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ 12 مدنی کاموں میں سے کوئی ایک کام بتا دے جس کو کرنے سے مدنی کاموں میں تیزی ہے, تاکہ کوئی ایک کام ہم استقامت کے ساتھ انجام دے سکے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
اللہ وبرکاتہ. پہلے تو ہم دونوں مل کر مفتی صاحب, ہم دونوں آپ سے عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ آپ وہ ایک مہینہ کہہ رہے ہیں, ہم میں آپ کو ہفتہ وار کہہ رہا ہوں,
یہ کئی بار
ہفتہ وار ایک سلسلہ براہ راست کریں,
کالز بھی لیں
جس میں صرف آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے ساتھ کوئی بھی سوال جواب کرنے والا نہ ہو,
ناظرین ہو. اور آپ
ایسا دو کر رہا ہوں,
براہ راست کر رہے ہیں,
ایک کام میں دو کرتا ہوں.
آپ ریکارڈڈ کر رہے ہوں؟
نہیں, ایسا میں لائیو کر رہا ہوں.
لائیو
رمضان سے پہلے میرے لائیو جو ہے وہ مہینے میں دو سلسلے چل رہے ہیں,
اس میں کالز بھی لیتے ہیں.
لائیو نہیں, کالز بھی نہیں, ڈائریکٹ نہیں, سنگل نہیں.
اکیلے نہیں ہوتے تو چلے کالز تو لے رہے نا.
جی جی,
اکیلے میں میں ہوتی سب کو اکیلے کلک کر,
چلے ایک اکیلا کر دے. چلے
وہ یہ ایسا یہ کان میں جو ٹوٹی لگاتے رہا,
چلے
صاحب یہ جو ہے نا یہ
آئی ایف بی
یہ مفتی صاحب میں کبھی بھی نہیں لگاتا تھا, میرے مزاج میں نہیں تھا,
آہستہ آہستہ عادت ہو جائیے.
لیکن پھر مجھے جب یہ لگی نا اور جب میری کنیکٹیویٹی پراپر ہوئی نا تو مجھے اس کا فوائد نظر آئے. اچھا اب یہ تھے کہ اس میں ہر وہ اپنے کو معافی نہیں آتی, اب یہ میں لگاؤں گا نا جو عبدالحبیب بھائی نے لگایا یہ گر جائے گی. اچھا پھر وہ کسی اور ہم نے, اچھا پھر میں نے جب اس کے فائدے دیکھے تو میں نے امیر سنت کو عرض کیا,
انہوں نے بھی لگانا شروع کیا.
آئے لگائے کرو آئے, مطلب کیا ہے یہ, کہ یوں ہوگا نہیں بابا, فرما دیں گے عمران سے چل رہی ہے بات. تو یہ چیز ہوتی ہے, تو آپ لگائیں مفتی صاحب, یہ بھی ایک ذاتی تجربہ ہو جائے گا,
ایک ذاتی تجربہ.
یہ بھی ہم اپنے ذاتی تجربہ,
اپنی کہتے ہیں نا وہ براہ راست آپ سے بات کرنا چاہتے. چلے یہ دے تو دن اور ٹائم تو بتا دیں جس میں آپ لائیو تشریف.
آپ اکیلے ہوں گے
ہفتے میں, کون کون سے دن؟
یہ مغرب ہفتے کو ہفتہ ہی کہتے ہیں
آپ, کہتے ہیں ہفتے
سیٹرڈے کو سیٹرڈے کہتے ہیں.
وہ تو ٹھیک ہے,
سیٹرڈے کو
مغرب سے عشاء.
نہیں یار میں
ہر ہفتے آ رہے ہیں یا آلٹرنیٹ ویکینڈ, یعنی ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ مغرب سے عشاء مفتی قاسم صاحب مہینے میں دو بار لائیو آتے ہیں, ساتھ ایک ہوسٹ ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ لائیو اس کو ڈائریکٹ کر دیں گے, لیکن آپ اپنی بات ان سے کر سکتے ہیں.
کس ٹائم آ رہے ہیں مفتی صاحب؟
مغرب سے عشاء.
میں یہ عرض کر رہا ہوں, مغرب سے عشاء میں یہ مثال کے طور پر جیسے میں مثال دیتا ہوں, رات کے 10 بجے کا ٹائم ہو, ٹھیک ہے, رات کے 10 سے تقریباً 11 بجے تک, یہ آپ کو کم از کم ملک اور کچھ بیرون ملک.
چلیں پھر ایم ایف پی سی میں ترکیب بناتے ہیں,
ایف پی سی
بنا نہیں کریں گے,
مفتی صاحب
بنا نہیں کریں گے.
ہاں 10 سے 11 مفتی صاحب
دن آپ بتا دیں انشاءاللہ, ایم ایف پی سی میں اس کی ڈیٹیل,
10 سے 11
سلسلہ کچھ
ہمارا کوئی سلسلہ ہو ہم آگے پیچھے کر دیں گے
انشاءاللہ مدینہ. چلیں بھائی آپ کی کال
سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب, مفتی صاحب کو بھی عرض کر رہا ہوں, مفتی فضیل صاحب کو بھی عرض کرتا رہتا ہوں,
لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. چلیں بھائی آپ کی کال کام کر گئی ہے. اور جی کوئی ایک مدنی کام, 12 مدنی کام,
مدنی انعامات,
مدنی
میرے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ
مدنی انعامات, ماشاء اللہ. چلے
12 میں سے ایک مدنی کام پکڑ لیں.
آپ نے بھی ایسا مدنی کام دیا جس میں ساری مدنی کام ہے, کیا بات ہے, اسی کے اندر سارے مدنی کام ہیں. جی اگلی کال دیجیے.
بابو محمد فیضان اتاری ہند کے شہر علی گڑھ سے. ذاتی تجربات میں مجھے ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا تھا کہ ابھی کچھ ماہ پہلے نیپال گنج میں ہند کے ذمہ داران کا اجتماع ہوا تھا, 3 روزہ اجتماع ہوا تھا جس میں نگرانی شورا, اراکین شورا اور مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو وہاں مجھے جو ہے مفتی قاسم صاحب اور نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال کرنے کا موقع ملا تھا تو وہاں میں نے درس نظامی کے حوالے سے سوال کیا تھا جس کا مفتی قاسم نے مجھے بہت پیارا جواب دیا. اور اب میں جو ہوں میں نے جامعہ ہمدرد سے ایم بی اے پورا کیا ہے اور اب میرا ان کے جواب سے یہ ذہن بنا ہے کہ میں درس نظامی میں ایڈمیشن لوں گا اور جلد سے جلد ایڈمیشن لے کے دین متین کی خدمت کروں گا. استقامت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقامت کی دعا بھی کر دیں.
برکات اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے, ماشاءاللہ انہیں کامیابی بھی عطا فرمائے.
آمین آمین. مدری چل کے ناظرین, ہم میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم ترکی گئے تھے اور اس سفر میں یقیناً ہم بیسیکلی یہ جو ہمارا ٹرپ تھا, یہ جو سفر تھا مدنی قافلہ جو تھا, اس میں مین آبجیکٹ کیا تھا؟ ویسے تو ظاہر مدنی کام تو تھا ہی تھا, لیکن ایک عرصے سے ڈسکشن ہو رہی تھی نگران شورا کے ساتھ, اور نگران شورا کا ماشاءاللہ ہمیشہ سے میں نے ذہن دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پھر اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پوری ایفرٹ کے ساتھ کرنا ہے. تو شامی مہاجرین کے درمیان ہمیں کچھ کام شروع کرنا تھا دعوت اسلامی کے تحت, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی امداد بھی اور ساتھ ان کی دینی تربیت بھی. نگران شورا مجھے فرماتے رہے کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں اور پھر شروع کریں. اور پھر چونکہ یورپ کا اور سفر کا تیاری ہو رہی, تو میں نے نگرانی شورا سے عرض کی کہ حضور ایک کام کرتے ہیں, میں جاؤں گا آ کر آپ کو رپورٹ کروں گا, پھر ہم شرعی رہنمائی لیں گے, کوئی ایسی صورت بناتے ہیں کہ آپ بھی چلیں اور مفتی قاسم صاحب بھی, ہم جا کر ون شاٹ ہی وہاں پر ساتھ ہی ہوں گے تو وہاں ڈسکشن ہو جائے گی. اور واقعی یہ زندگی کا ایک یادگار سفر تھا کہ اس میں ہم پھر ترکی گئے اور ترکی کے بعد ہم یورپ بھی گئے, اور مفتی صاحب تو یورپ میں دو تین دن تشریف رہے, پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے کیونکہ مصروفیات تھی. تو مفتی صاحب سے ہی پہلے شروع کرتے ہیں, مفتی صاحب اس سفر کے بارے میں پہلے کچھ بتائیں. ویسے تو بڑا ہارڈ تھا اور بڑا فاسٹ ٹریول تھا, آرام بھی کم تھا, اور خاص طور پہ جو عرفہ ہم گئے تھے مدنی چل کے ناظرین, یہ واقعی ایک ایسا تجربہ تھا. اور کبھی کبھی مجھے بھی فیل ہوا کہ یار نگران شورا کو لے کر جا رہے ہو, مفتی قاسم صاحب ساتھ ہیں, کیونکہ میری اوورسیز کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن وہاں میں خاطر خواہ انتظامات اس لیے نہیں کر پائے کہ ہمارا کوئی بیسیکلی یوں دعوت اسلامی کا کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی ذمہ دار نہیں تھا. ہمیں ایک یوں سمجھے کہ ایک روشنی کی امید کی کرن ملی تھی کہ ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ ایک مدرسے کے عالم دین ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمیں ٹیک کیئر کریں گے. تو ہم وہاں پہنچے اور وہاں کیا ہوا وہ تو کچھ آپ کو ضرور بتائیں گے, لیکن پہلے زبانی اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں.
دیکھیے, اس میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آئی تھی, بزرگان دین نے بھی ذکر کیا اسے, کہ آپ جب کسی کامیابی کی انتہا دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی دیکھا کریں. ہمارے لیے آئیڈیل انتہا ہوتی ہے, جبکہ اس انتہا تک جس ابتدا سے پہنچا جاتا ہے وہ بھی بڑی بنیادی چیز ہوتی. دعوت اسلامی کا اس وقت جیسے ایک عروج ہے دنیا بھر میں, مبلغین کی ایک رسپیکٹ ہے اور سہولیات ملتی ہیں, ہمیں اب کی یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں, لیکن یہ کس محنت سے یہاں تک پہنچی ہے ان پہ بھی نظر کرنے کی حاجت ہوتی ہے. اب ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں, ذمہ داران ہیں, بہت ساری سہولیات کے ساتھ وہ نظر آتے ہیں, تو ہم صرف ان سہولیات کو دیکھ کے سارے کی سارے اپنے آرگومنٹس دے دیتے ہیں, اپنے کمنٹس اس کے اوپر دے دیتے ہیں, لیکن وہ یہاں تک کیسے پہنچا اس کو نہیں دیکھتے, اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ترکی کا جو سفر تھا اس میں یہی ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آئی کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے گاڑیاں موجود ہیں اور آپ کے لیے بنگلے رہائش کے موجود ہیں اور آپ کے لیے آرام دہ گدے ہیں اور آپ کے لیے بہترین کھانے ہیں اور آپ کو ہر طرح ویلکم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی لائنیں آپ کے انتظار میں ہیں اور لوگ آپ کا استقبال کر رہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں پر مدنی کام کی ابتدا ہوتی ہے اس کی ایک ہلکی جھلک, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ دعوت اسلامی نے جہاں جہاں کام شروع کیا, کتنے کٹھن مراحل کے بعد وہاں کچھ کام ہوا اور کچھ ترقی ہوئی, وہ تو بہت اگلی بات ہے. ہمیں تو تب بھی کچھ سہولت تھی,
صحیح
کہ ہمیں ایئرپورٹ سے لینے والے موجود تھے, ہم اگر کسی شہر میں گئے تو آگے ایک بندہ ہی صحیح, زیادہ نہیں تو ایک بندہ ہمارے لیے استقبال کے لیے موجود تھا. لیکن اس کے باوجود یہ نظر آیا کہ جہاں پر مدنی کام شروع کرتے ہیں وہاں مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے, وہاں لوگوں سے ملاقات کے اندر پرابلمس بھی آتی ہیں, وہاں زبان لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے, وہاں پر آرام کے اعتبار سے بھی مشکلات آتی ہیں, سفر کے اعتبار سے مشکلات آتی ہیں. ایک چھوٹی سی ٹیکسی میں سات سات بندوں کو بھی بچھانا پڑتا ہے,
یاد رہے گی ٹیکسی یاد رہے گی.
ایک چھوٹے کمرے کے اندر جب 12-12 آدمیوں کو سونا ہوتا ہے اور جناب دن کی روشنی ہے اور اس کے اندر نیند نہیں آ رہی, نیند پوری نہیں ہو رہی, بھاگم بھاگ جا رہے, ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو نماز کا وقت ہے, ادھر جہاز نے اڑنا ہے, ادھر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ ساری مشکلات آتی ہیں. اس سفر سے یہ ایک بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ جو ہمارے مبلغین کام کرنے والے ہیں اگر ان کو کسی وقت جا کے ان کے لیے گاڑیاں آ جاتی ہیں، ان کے استقبال کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں، تو وہ پہلے دن سے سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئے ہوتے ہی. یعنی وہ ان عزتوں اور ان جو ہے وہ ویلکمز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پروان نہیں چڑھا ہوتا. اس سے پہلے انہوں نے بڑی مشکلات بھی دیکھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں جا کے آرام کیا ہوتا ہے، بعض اوقات مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں.
مجھے خیر نگران شورا کے ساتھ کئی سفر کرنے کی سعادت ملی، اور میں کوئی 15-20 سال پرانی بات نہیں کر رہا، اس سال بھی یو کے میں ہم ساتھ تھے. تو نگران شورا تو میں نے دیکھا کہ یہ پریفر کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کیوں اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی گھر میں نہیں جانا کسی کے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے مسجد میں سوئیں یا مسجد سے ملحق کوئی مدرسہ ہے تو اسی میں آرام کریں. اور اس کے فوائد بھی ہم نے دیکھے، تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست سیکھنے والی بات ہے. اور جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی مشکلات سے لوگ گزرے، تو میں آپ کو کوئی 25 سال پرانی ویڈیو دکھانے نہیں جا رہا. اسی سال جب میں مفتی قاسم صاحب اور میں ان دونوں شخصیات کے ساتھ سفر پر گیا، ایک کمرے میں سوئے تھے، نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا اور ایک چھوٹا سا میں نے کلپ بنا لیا تھا موبائل سے، اور وہ آج اس کو پہلی بار ہم مدنی چینل پر دکھا رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کمرے میں کیا ہوا تھا اور ہم کیسے آرام کر رہے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بھی اسلامی بھائیوں عرفہ پہنچے ہیں، ایک مدرسہ ہے، اور وہاں ماشاءاللہ ہمارے شیخ ابراہیم نے ہمیں کچھ دیر آرام کے لیے ہم نے تو ترکیب بنائی ہے. اب دیکھ لیں مفتی قاسم صاحب بھی ہیں، نگران شورا بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک ہی کمرے میں مدنی قافلے کے طرز پر آرام کا سلسلہ ہے. اور کچھ دیر آرام کرنے کی نیت اس لیے ہے کہ رات دیر سے نکلے تھے استنبول سے، اور وہاں آرام کم ہوا ہے، تو 1-2 گھنٹے اگر آرام ہو جائے گا تو آج کا دن امید ہے کہ جو ہمارا جدول ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کبھی انتظامات کی کمی بھی ہو تو صبر اور شکر کے ساتھ سفر کرنا نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مندی چلے گئے ناظرین، یہ دکھائے تو 2-3 اسلامی بھائی، اس کمرے میں 8-7-8-10 بستر لگے ہوئے تھے، اور دوپہر کا وقت تھا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اس وقت آرام کیوں کرنے گئے تھے، کہ ہم جب استنبول سے عرفہ پہنچے تو ارلی مارننگ فلائٹ تھی، رات سوتے سوتے دیر ہو گئی تھی، شاید 2-3 گھنٹے ہی آرام ہوا تھا. اور جب وہ ہمیں صاحب لینے آئے تو جیسے فرمایا کہ ہم اسلام بھائی زیادہ تھے، گاڑیاں 2 تھی، تو ایک گاڑی میں 7-7 اسلام بھائی، پیچھے تو 4 یا 5 بیٹھے تھے مجھے یاد پڑتا ہے. تو کسی طرح جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ہمارے لیے پورے دن کا کوئی شیڈول بنایا ہوا تھا کہ ہم آپ کو یہاں لے جائیں گے. ہم نے کہا پہلے ہمیں 2 گھنٹے سلا دیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تھکن سے چور تھے. تو انہوں نے ایک کمرہ دے دیا کہ ہمارے پاس یہی ایک کمرہ ہے. تو بہرحال تھکن اتنی تھی کہ اس میں بھی کچھ نیند آئی گئی. صاحب کیسا اسپیڈ والا سفر تھا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟
اسی پر میں نے وہ عرض کیا تھا نا کہ تیری محفل میں بیٹھے بھی نہیں تھا، اٹھائے بھی گئے.
اچھا بیٹھے بھی نہیں تھے اور اٹھائے بھی
اٹھائے بھی
جی. نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ ہم سب آپ کے ساتھ تھے اور آپ ہمارے نگران تھے، آپ کو کوئی ہوٹل وغیرہ کا کمرہ لے لینا چاہیے تھا، یہ کہاں سے لایا تھا آپ نے؟
تو میں آپ سے سوال کروں، آپ سے ابھی تو آپ نے کہا بیرون ملک ہے، مجلس میرے پاس ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. اصل پرابلم یہ کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے نا کہ یہ ابتدا ہوتی ہے، ابتدا میں آپ اگر ہوٹلیں پکڑ لو گے اور اس طرح آسائشوں والے اور آرائشوں والی اگر آپ راستے اختیار کر لو گے تو گراس روٹ لیول پر ہم مدنی کام نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں بنیادی طور پر بہت ساری چیزوں سے آگاہی نہیں ہوگی کہ اسلام بھائی کیسے گئے. مجھے یاد ہے جیسے مفتی صاحب فرما رہے نا، 2003 میں مفتی صاحب میں پہلی بار بنگلہ دیش گیا تھا، اور بنگلہ دیش اصل نہیں تھا، اصل تھا
انڈیا بلتے
ہند کا تربیت، وہ مدنی قافلہ کورس وہاں ہوا تھا، وہ ویزا ایشوز تھے تو وہ ہند کے والے وہاں آئے تھے ڈھاکہ میں، ہم یہاں سے پہنچے تھے. 4 دن میرا جدول انہوں نے بنایا تھا، ہم مسجد کے ساتھ ہی خانقاہ شریف، خانقاہ تھی، ہم خانقاہ میں ہی رکے تھے. میں نے ڈھاکہ دیکھا ہی نہیں، ڈھاکہ ہے کیا؟
اللہ اکبر. میں 3-4 دن کے لیے آیا تھا، اور میری زندگی کا بھی وہ ایک یادگار سفر تھا. یعنی میں تو اس دن حیران ہو گیا تھا کہ یہ اتنے دن سے کیسے رکے ہوئے ہیں، اس میں کتنے اراکین شورا تھے.
تو یہی تھا کہ ہم وہاں رہے. اچھا اب ہند والوں سے تو ہماری بن گئی جو ترکیب بننی تھی، بیان اور ملاقات و مدری مشورے. اب میں خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کہا بنگلہ دیش میں ہے کیا، مجھے بتا دو.
مدر ٹیک کا ایریا تھا؟
مدر ٹیک پہلے ہند میں تھا.
نہیں مدر ٹیک ڈھاکہ کے اندر.
اچھا
انڈیا والے آئے تھے نا، وہ ایریا ڈھاکہ کا مدر ٹیک کا ایریا تھا.
اب وہ ہم بیٹھے تو وہاں والوں سے مدری مشورہ ہوا، بظاہر کوئی ایسی خاص جو کچھ بتاتا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے مفتی صاحب ایک مشاورت بنائی، اور ایک بنگالی اسلامی بھائی کو بنگلہ دیش کا نگران بنا دیا. اس کے بعد پھر یہ پورے بنگلہ دیش
2018 میں،
آج 2018 میں الحمدللہ یہ ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائی اپنے تین تین دن کے اجتماع خود کر رہے ہیں,
پورا چینل اپنا بنا لیا,
چینل اپنا بنا لیا, ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں اپنی بنگلہ ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں.
ماشاء اللہ کیا بات,
اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. 2003 میں یا 2004 میں ہم پہلی بار گئے تھے وہاں ساؤتھ افریقہ, تو ہمارے پاس مجھے یاد ہے ہم نے یہ سلطان بہاء الدین سلطان بہاء مسجد کے اوپر کی ایک منزل پہ ایک چھوٹا سا جگہ تھی, وہاں بیٹھ کر ہم نے مدی مشورہ کیا تھا,
ہمارے پاس اپنی دعوت اسلامی کی
وہاں ہم نے مشاورت بنائی تھی.
نو ڈاؤٹ
ایسا کچھ,
نو ڈاؤٹ.
شروع میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ہوٹل لے لو گے, فوکیٹ گئے ہم بینکاک تھائی لینڈ میں, فوکیٹ علاقہ ہے یہ, سنا یہ ٹورسٹ ایریا ہے, لیکن ہم وہاں گئے ہمیں مدنی کام کے لیے جانا تھا, تو وہاں گئے تو ایک شو روم تھے ایک ہمارے صاحب ان کا, اس کے سامنے ایک چھپڑے والی مسجد تھی جائے نماز ٹائپ کی تھی, تو وہاں لے گئے ہوٹل میں مجھے
کہ آرام کر لیں آپ, آرام جگہ کوئی نہیں ہے,
ہم ہوٹل میں نہیں گئے, کہا یار یہی ہمارے 12 ماہ کے مبلک لے کر گئے, ہم ہوٹل میں لے جا کے کیا کریں گے. تو ہوٹل کو پرسنلی طور پر میں ذاتی طور پر پریفر نہیں کرتا, ہوٹل نہیں ہونی چاہیے
ماشاء اللہ.
اور اگر آپ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی کچھ بھی نہیں, اگر کوئی اہل محبت کا گھر ہی ہے نا, وہ بھی وہ اس کو پریفر کر لیں, کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں بھی جب کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس
مسجد میں,
جب آپ کسی کے گھر میں رہیں گے نا تو کم از کم گھر میں دعوت اسلامی دے کر آ جائیں گے
ماشاء اللہ,
ان کو مدنی ماحول والا کر کر آ جائیں گے, ہوٹل میں کیا فائدہ اٹھا.
نہیں, یہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ نگران شورا جن کے گھروں پر تشریف لے گئے الحمد للہ, کئیوں کے چہروں پر داڑھی سج گئی, کئیوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی نیت کر لی, اور ماشاء اللہ پھر ایک اور کوشش ہوتی ہے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اپنے ساتھ پھر سفر کے لیے تیار کر لیتے کہ میں جتنے دن اس ملک میں ہوں ہمارے ساتھ چلیں, تو اس سے بھی ماشاء اللہ کولابریشن بن جاتا ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہوا تھا, ڈیٹ آف برتھ والا سوال تو باقی ہے اور آج میری لگتا ہے بچت ہو جائے گی, ہاں بالکل نکل جاؤں گا آج میں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا کوئی واقعہ جس سے ملیشیا والی کال تھی کہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے, ویسے ایک واقعہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم سوئے تھے, اچھا اس دن یاد ہے ہم نے جو کھانا کھایا تھا, یعنی ابراہیم بھائی کو اللہ سلامت رکھے, ہم ہماری زبان وہ نہیں جانتے تھے, ہم ان کی زبان نہیں جانتے تھے, زندگی میں پہلی ملاقات تھی, مگر وہ کہتے نا دین کی محبت اسلام کی محبت میں ہمیں لینے آئے, ترکش تھے اور ماشاء اللہ ان کو جذبہ بھی بڑا تھا کہ دین کا کام کرنا ہے, آج بھی ہمارے ساتھ وہ اٹیچ ہیں, تو مجھے وہ کھانا اس لیے یاد ہے کہ واقعی بھوک بول رہی تھی میرا کام, تو وہ بالکل 100% ترکش کھانا تھا, مجھے یاد ہے وہ مونگ کی دال ٹائپ کا کچھ تھا, آلو فرائز بھی نہیں تھے, وہ کچھ عجیب انداز سے بنے ہوئے تھے, ٹماٹر بنے ہوئے تھے اور بڑا سا تھال تھا, شاید کچھ چکن بھی تھا, لیکن ٹوٹلی وہ ترکش کھانا تھا, لیکن ہم نے اسی لیے میں نے تو خیر شوق سے کھایا کیونکہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی اور وہی کھانا تھا, لیکن یہ سب چیزیں تجربات کا حصہ ہیں اور بندے کو فلیکسیبل, ہاں یادگار فلیکسیبل رہنا چاہیے. وہ جو ہم گئے تھے اور ایک جگہ بیٹھ کر, یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ترکی میں عرفا میں ہمارے شامی مہاجرین پر کام کیسے کرنا ہے اس پر مشورہ, جو ایک فٹ پاتھ پر ہم بیٹھ کر جب ہم کہتے تو وہیں چائے پی ہم نے, اور ہم نے کہا یہی بیٹھ جائے اس کے علاوہ تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو اسی درخت کے نیچے چھاؤں تھی, نگرانی شورا کا ہوا بھی ٹھنڈی آ رہی ہے, چائے منگا لو اور یہیں بیٹھ کر مشورہ کر لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے گھنٹوں ایک دو گھنٹے ہم شاید وہیں بیٹھے رہے اور اسی پر مشاورت چلتی رہی, تو ماشاء اللہ مفتی صاحب بھی اعلیٰ کے ساتھ تھے, صاحب آپ کیا فرمائیں گے.
اب وہ تھا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ تھا نا, جو جس کنویں سے شفا چشمے سے شفا ملی تھی,
جی جی جی,
اس سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ چیز,
جی جی,
وہاں پر ہم گئے تھے. دیکھیں وہ چیز ہوئی ہے جو نگرانی شورا نے فرمائی ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی اسی طرح ہے کہ صحابہ کرام نے جب مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ اگرچہ ابھی پریشانیاں ہیں, دشمنوں کے حملے بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, آزمائشیں بھی ہیں, بہت ساری پرابلمز ہیں معاشی اعتبار سے بھی, رہائش کے اعتبار سے بھی, لیکن بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تو اس کے بعد پھر آسانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو ہمیشہ محنت کے بعد ہی اس کا پھل ملتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ محنت بعد میں کریں گے پھل پہلے مل جائے. اس میں مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ ہر جگہ جا کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن ہی آئیں اور چھا جائیں اور جناب ہر طرف ہریالی ہو جائے اور ہر طرف جو ہے ماشاء اللہ بہاریں آ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا, یہ تنکا تنکا جوڑنا پڑتا ہے, قطرہ قطرہ جمع کرنا پڑتا ہے, اینٹ اینٹ رکھنی پڑتی ہے, اور بڑی محنتوں کے بعد جا کے ایک دن آتا ہے کہ جب
ماشاء اللہ, بیج اور پودا نہیں دیتا, سایہ درخت دیتا ہے.
درخت بننے کے بعد
درخت بننے میں ٹائم لگا.
میں یہ نگرانی شورا نے بہت, ایک تو امیر اہل سنت کی ذات ہمارے لیے ایسی زبردست رول ماڈل ہے کہ جنہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پر, بلکہ ایسا یہ سب جگہوں پر باپ کمائی کھا رہے ہیں. اگر دنیا میں ہمیں کوئی پہچانتا ہے یا چیزیں تیار ہیں تو یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا. مگر امیر اہل سنت کی تربیت سے میں نے نگرانی شورا میں دیکھا, جیسے انہوں نے ایک مثال تو پھوکیٹ کی خود دی کہ وہ چھپڑے والی مسجد میں جا کر آرام کیا. ایک ہم نے آپ کو ابھی ترکی کی مثال دی. مجھے یاد ہے جب پہلی بار ساؤتھ افریقہ گئے تھے, جیسے نگرانی شورا نے کہا کہ جوہانسبرگ میں سلطان, میں بھی تھا اس قافلے میں, سلطان باہو مسجد میں مشورہ ہوا. اس کے بعد ڈربن پہنچے. اچھا ڈربن کی سب سے بڑی مسجد ہے جمعہ مسجد, تو وہاں اسلامی بھائی پہلے بھیجے گئے کہ نگرانی شورا کے بیان کی تیاری کریں گے. اب نگرانی شورا کا بیان تھا, اچھا ہم بھی ساؤتھ افریقہ گئے تھے, سناتا بھائی بڑے مسلمان رہتے ہیں. آپ یقین کریں نگرانی شورا نے بیان تو کیا ہے. جیسے عشاء کے بعد بیان تھا تو نگرانی شورا عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے بیان کے لیے. تو کھڑے ہوئے تو لوگ اٹھ اٹھ کے چڑھنے لگے, تو اتنے رہ گئے کہ اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو نگرانی شورا بیٹھ گئے. میرا خیال ہے شاید 15 لوگ تھے. اچھا میں یہ سمجھوں ابھی بسیں آئیں گی, ابھی جو ہے نا وہ سزوکیاں یا لوگ آئیں گے, تو میں پیچھے دیکھوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو کوئی نہیں آیا. اب یقین کریں وہ 15-14 لوگوں میں ہی بیان پورا ہو گیا, نگرانی شورا کا ڈربن کی جمعہ مسجد میں بیان.
آپ نے میرے کان میں آ کر کہا تھا کہ ای جی, میں نے کہا تھا ای جن یا کوئی نہیں اچھا,
میں نے بھی بتا دیا
کوئی نہیں.
اب آپ یہ سمجھنا کہ بیان لمبا کرو, اب یہ بھی 14 کھڑے ہو جائیں گے, نپٹا دو اسی بھائی. اچھا لیکن ایک بات میں مدنی چل کے ناظرین سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ مفتی صاحب کی بھی سیرت میں دیکھا نگرانی شورا. اس بیان کے بعد نگرانی شورا ناراض نہیں ہوئے ہمارے ذمہ داران پر, کوئی غصہ نہیں دکھایا کہ مجھے بلایا کیوں تھا پھر. یعنی وہ ہوسٹ اور گیسٹ والا معاملہ میں نے دیکھا بالکل مفتی صاحب کے ساتھ. یہ بڑے ہمارے یہ کہہ سکتے تھے کہ عبدالحبیب آپ نے اگر مجھے بلانا تھا تو کوئی انتظام تو کرنا تھا, نہ آپ نے گاڑی اچھی اویل کی, نہ کھانا نہ آرام, اس لیے بلا. واقعی نہیں سونے دیا ہم نے مفتی صاحب کو. یہ 5-6 دن جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ چلے ہیں شاید ان کی زندگی کا یہ فاسٹسٹ ٹرپ ہوگا, کہ 4-5 گھنٹے آرام ہوتا تھا اور ٹریول ہوتا تھا. لیکن ان بڑوں نے کہیں ہمیں یہ نہیں ڈانٹا کہ یہ آپ نے, واقعی کئی جگہوں پر مس ہیپ ہو جاتا ہے, گاڑی کا ارینجمنٹ نہیں ہو پاتا, کھانے کا ارینجمنٹ نہیں ہو پاتا. لیکن یہ سیکھا ہم نے اپنے بڑوں سے کہ اگر آپ نے اپنے ماتحت کو کھڑا رکھنا ہے اور ان کو جذبہ دینا ہے تو ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں, نہ کہ اپنے آپ کو
ڈسٹینس کریں. یہاں جو ہے نا, یہاں ماتحت یا تحت والا شاید معاملہ نہیں, جیسے اس وقت ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں, ایز ایک میڈیا تقسیم, آپ ایک اپنے ہوسٹ کا
جی
رول پلے کر رہے ہیں, ہم دونوں ایک طرح سے ایک گیسٹ کا رول پلے کر رہے ہیں ایک طرح سے. لیکن اس سچ اگر دیکھا جائے
تینوں ہی ہوسٹ ہیں,
تو کچھ ہم تینوں میں سے کون مہمان ہے کون وہ,
ہمارا ہی چینل ہے.
آپ کو پتا ہے امیر سنت کی تربیت کے عبدالحبیب بھائی, امیر سنت کے لیے نا تھوڑے عرصے پہلے, آج سے 5-7 سال پہلے ایک اعلان شروع ہوا تھا. ہم امیر سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت
دیا. عطا فرمایا.
آپ جو ناراض ہوئے تھے آپ نے کہا کہ میری تحریک ہے, میں نکال دیا گیا ہوں, ہو کیا گیا ہے. یہی بات چیزیں یہ 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 اپنائیت کے خلاف ہے.
ماشاءاللہ
آپ نے وقت دیا, آپ آئے تو آپ بڑے تھے, تو آپ ہمارا کلاس نہیں لی, تو آپ نے ہم کو وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. بھائی مطلب کہ جو بھی ہے وہ ہم تو گئے دعوت اسلامی کے لیے نا, اب جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ نے پھر بھی کھانا تو کھلایا. ہم جب کونیا گئے تھے
وہ کیا کھایا تھا آپ نے؟
ہم نے تو گاجر اور دہی سے تو اپنا کھانا کھایا تھا.
گاجر کو دہی میں ڈال کے کھا رہے تھے, مجھے بتایا
کہ نا بھائی کچھ بھی
سرائے کھانے میں یا پتنی کہاں.
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو تھی
ماشاء اللہ.
تو یہ آج پاکستان کے باہر ہے, جب ہم یہاں جب ہم یہ شورا نہیں تھی تو یہاں سے ہم یہ بندر روڈ سے بس میں بیٹھتے تھے, شہداد پور جاتے, حیدرآباد اترتے تھے.
اس وقت پہلے آپ نگرانی شورا نہیں تھے نا
جی. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ڈیزگنیشن ہے نا عبدالحبیب بھائی, ہمارا جو بھی ذمہ داری ہے, اس کا جو بھی نام ہے, یہ مراعات کا نام نہیں ہے.
واہ واہ واہ.
یہ کوئی سہولیات کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جناب یہ ہوگا تو اس کی تنخواہ ہوگی, یہ ہوگا تو
گاڑی مل جائے گی,
یعنی اگر 20 گریڈ کا ہو جائے گا تو اس کو یہ ہوگا, 22 گریڈ کا ہو جائے گا یہ. کوئی دعوت اسلامی میں کوئی گریڈنگ اور مراعات اور کوئی سہولیات کی تقسیم تھوڑی ہے.
واہ.
یہ تو دعوت اسلامی کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے اندر جو ذمہ داریاں اور نام تقسیم ہیں وہ تنظیم کا نظام چلانے کے لیے ہیں, نہ کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے.
پھر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کام بڑھتے ہیں
جی,
اس کی سہولیات نہیں بڑھتی, اس کے کام اتنے بڑھ جاتے,
مصروفیات بڑھ جاتی ہے.
پہلے وہ 6 گھنٹے اگر دعوت اسلامی کو دیتا تھا, بڑا ہو گیا تو اب 8 گھنٹے دے گا, اس سے بڑا ہو گیا تو اب 10 گھنٹے دے گا, اس سے بڑا ہو گیا تو پورا ٹائم دے گا اپنا.
جی بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح آپ نے فرمایا.
اللہ کرم کرے مفتی صاحب, جو ہمارے مبلغین اتنا 12-12 15-15 گھنٹے مدنی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان میں سے ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے اپنے مانا اخراجات لیتی ہے, مگر میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میجورٹی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ملنے والا ماہانہ ان کی خدمت, یہ ان کی اس کا معاوضہ نہیں بن سکتا.
بالکل
صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب ان کو مطلب کہ اللہ کسی محتاجی وغیرہ یہ مطلب یہ مالی فکروں سے آزاد ہو کر یہ دعوت اسلام دین کا کام کرے, ورنہ یہ ان کا کوئی گھنٹے سونے ہونے کا مفتی تو ہے ہی نہیں. رات کو سوئیں, دن کو سوئیں, دوپہر کو سو لیں, اب تو یہ ہوتا ہے. تو یہ تحریک چلی ہے اسی طرح,
ماشاء اللہ.
تو یہ ڈیڈیکیشن اور سیکریفائس جو ہے نا, اسی سے ہی ساری
اتنی بڑی تحریک.
آج کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں, آپ کو یاد ہے ہم ساؤتھ کوریا گئے تھے, ساؤتھ کوریا میں جس مسجد میں ہم گئے تھے تو مجھے ایک اسلام بھائی نے کہا کہ یار دیکھو ایسی مسجد بنا لی, پوچھا نہیں. میں کہ مہربانی پوچھا نہیں, انہیں بناتے کب. مفتی صاحب پاکستانی 7.5 کروڑ روپے فیضان مدینہ, 7.5 کروڑ روپے
کم ہے کا فیضان مدینہ تو, اور ون آف آؤٹ کلاس فیضان مدینہ. ماشاء اللہ
دیکھنے تھا مفتی صاحب, آپ بھی دیکھو تو آپ کو مزہ آئے, آپ کو اچھا لگے, آپ کو دل خوش ہو. کیا ہم تصور کرتے ہیں کہ یار اللہ کے اللہ کا گھر بنانا ہے, مسجد بنانی ہے تو ایسی اچھی اچھی مسجدیں بنائے.
ماشاء اللہ
تو بنایا ایسا ہے بھائی نے. میں ہانگ کانگ گیا, یہ ہانگ کانگ جا میں وہاں مشورہ گیا کہ مجھے کہا گیا تھا موبائل لیکن کو آپ تھوڑا ایکٹیو کرنا, اور مفتی صاحب ان کو کیا ایکٹیو کرو, ان کے بےچاروں کے وہ کتنا نچوڑے, اب زیادہ نچوڑوں گا تو پھٹ جائے گا کپڑا ہی. آٹھ آٹھ مفتی صاحب ہمارے وہ مدرسے مراکز بنے ہوئے, مدنی مراکز ہمارے موبائل لیکن صبح دوپہر شام رات مدنی منوں کو پڑھانا, بڑوں کو پڑھانا, اجتماع تو پانچوں نمازیں, پھر اپنے اس جگہوں کے مفتی صاحب اخراجات خود نکال رہے ہیں,
خود ہی کر رہے ہیں.
15-15, 20-20 ہزار ہانگ کانگ ڈالر, 25-25 ہزار ہانگ کانگ ڈالر یہ خود ہی نکال رہے ہیں, یہ سب کر کرا کے کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کو لاکھوں وہ اسلامی بھائی ملے ہوئے ہیں جو والنٹری ڈیڈیکیٹڈ ہو کر جان تن من دھن سے تحریک کا کام کر رہے ہیں.
اتنا اتنا کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا یہ بندہ کس قدر قربانیاں دے کے کر رہا ہے, کتنا وقت دے رہا ہے, کتنا ڈیڈیکیشن ہے اس کے اندر,
بہت ساری چیزیں چھوڑ کے کر رہا ہے اندر, بہت ساری چیزیں چھوڑ کے.
اچھا اور پھر ہر لیول پہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ جیسے غریبوں کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے, پیسے والوں میں کم ہوتا ہے, ہمارے ہاں ہر طبقے کے اندر, خواہ وہ کوئی سرکاری آفیسر ہے یا وہ نوکری پیشہ آدمی ہے یا وہ تاجر ہے یا وہ غریب آدمی ہے یا وہ مل آنر ہے, اس کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ آدمی بھی اتنا کام.
اب ایک ماہ کے اعتکاف میں جو آئے ہیں پورا مہینہ کام کا چھوڑ کر ہزاروں لوگوں کا پوری دنیا میں آ جائے,
کتنے پروفیسر تھے, ڈاکٹرز تھے.
اچھا بھائی کچھ کال دے دیں بھائی.
کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کال چلی تھی سلسلے میں, تو میں نے میرے بھی ذہن میں ایک تجربہ آیا تھا کہ ابھی جب پاکستان میں حاضری ہوئی تھی تو مدنی چینل کے سلسلوں کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ تھی رات کے وقت, اور ریکارڈنگ کے بعد میرے بچوں کے ماموں ہیں انہوں نے مجھے پک کرنا تھا, تو میں نے انہیں ایک جو اندازن ہمارا ٹائم ٹیبل تھا کہ تقریباً 2 بجے رات کے بعد وہ مجھے آ کے پک کر لیں. حالانکہ اپنے طور پر ہم نے موبائل فون اور نمبر اور اس کا سارا اہتمام کر لیا تھا, لیکن ہوا یوں کہ میں نے ریکارڈنگ کے دوران فون جو ہے وہ اس کو ایروپلین موڈ پہ لگا دیا اور ریکارڈنگ میں ہو گئی کافی دیر. اب 2 کی جگہ 3 بج گئے اور وہ بیچارے باہر پریشان ہو رہے اور کسی طرح رابطہ نہ ہو بچوں کے ماموں کا, اور ہماری ریکارڈنگ اوپر اسٹوڈیو میں ہو رہی تھی. تو کسی نہ کسی طرح عبدالحبیب بھائی کے تھرو وہ پہنچے اور عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب تو جا چکے ہیں. تو اب کافی تلاش بھی جاری ہو گئی اور بچوں کے ماموں اور گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ تو جا چکے ہیں, اور حالانکہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بھی بول دیا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو خود دیکھا ہے جاتے ہوئے. تو بہرحال ادھر ہم آرام سے ریکارڈنگ کر رہے تھے گھر والوں پر بچوں کے ماموں پر کیا بیتی, یہ تو وہ کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن ایونچولی جو ہے وہ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پتہ چلا کہ ہماری ابھی بھی ریکارڈنگ اوپر جاری ہے. تو اس تجربے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے 2 یا 3 آلٹرنیٹو پلان ضرور ہونے چاہیے کہ جب ایک طرف سے رابطہ نہ ہو تو کم از کم دوسرے یا تیسری آپشن کے ذریعے رابطہ ضرور ہو جانا چاہیے.
ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, بہرحال ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ رابطہ مختلف ذرائع سے ہو.
جی جی
میں حج پہ گیا تو مجھے کسی سے رابطہ رکھنا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا موبائل آن رکھے گا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کا موبائل میرے ہاتھ میں تھا, میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا.
اللہ اکبر.
اب میں فون پہ فون کھینچ رہا, فون پہ فون کھینچ رہا, یار عجیب آدمی فون ہی نہیں اٹھا رہا.
موبائل آپ کے پاس ہی تھا, کیا بات.
موبائل میری جیب.
آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب میں نے ایسی جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو اس کا موبائل بھی میں
اللہ اکبر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے
جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے
لیکن کچھ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے خاص طور پہ جو گھر سے دور ہوں یا کسی کام سے جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں بچے سن رہے ہیں اور ان کو گھر والوں سے اگر کنیکٹ ہونا ہے تو وہ اپنے موبائل وغیرہ کے حوالے سے رابطے میں رہ کر بعض اوقات بچہ باہر اور فون کرتے رہے فون بند کر کے دوستوں میں بیٹھے ہیں اور پریشانی گھر والوں کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم ایک اطلاع کر دیں کہ میں یہاں ہوں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اطلاع ہی نہیں کرنی بتانا ہی نہیں ہے تو وہ کافی ٹینشن دیتا
تم نے یہ تو عادت تو کیا پتہ نہیں اس کو عادت بولیں یا کیا نام ہی کوئی سا مجھے کوئی سب نام نہیں ملتا جو رپلائی نہیں کرتا ہوں
بالکل
جی عبد الحبیب
عادت بد بول سکتے ہیں
رپلائی نہیں
دینے کا
اور مطلب ان کا اگر رپلائی آ جائے نا مفتی صاحب تو وہ مسرت وہ راحت نصیب ہوتی ہے کہ یار یہ اس نے رپلائی کیسے کر دیا نا ورنہ ایک تعداد ہے جو رپلائی نہیں کرتی
میں جس بارہویں شریف کے جلوس میں نشر پارک میں جب دھماکہ ہوا تو میں جلوس میں تھا اپنا دعوت اسلامی کے جلوس میں تھا اور میں بھی بالکل اس کے پارک کے قریب ہی تھا اچھا اس کے بعد میں وہاں سے خیر لائنزیریا چلا گیا جہاں میری رہائش تھی دھماکے کی مجھے جیسے رپورٹ ملی نا کہ یار ہو گیا میں نے اگلے منٹ کے اندر پہلے گھر فون کیا پنجاب میں کہ بھائی ہمارے یہاں پر ایک سانحہ ہو گیا لیکن میں اپنے گھر پہ ہوں اور میں ٹھیک ہوں
واہ
تو اب اتنی دیر کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے گھر پہ یوں کہہ لے کہ تمام رشتے داروں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ بھائی وہ قاسم تو کراچی میں رہتا ہے تو وہاں پر یہ ہو گیا اور وہ جلوس تھا تو کیا
آپ کی رپلائی جا چکا
لیکن میں اگلے منٹ میں بتا چکا
واہ واہ واہ
تو اب جس کا بھی فون آیا نا اس کو فوری طور پہ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں وہ الحمدللہ خیریت سے وہ
ورنہ گھر والے کے ساتھ پریشان
ورنہ جو حالت ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر
ہمارے ساتھ ہوا تھا 97 میں 1997 میں جیسے مینا پہنچے نا مینا میں آگ لگ گئی اب وہ ہمارے ساتھ میں مطلب چل مدینہ والا قافلہ نہیں تھا الگ سے تھا اب تقریباً 11 اسلام بھائی تھے 11 اسلام بھائی اس میں دو ہمارے ساتھ بزرگ خاتون بھی تھیں ویل چیئر والی ایک انیس مرکز
جی
ان کی والدہ تھی اور ایک حاجی عبد القادر
قادر
اللہ ان کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے تو یہ دونوں تھے دونوں ویل چیئر پہ تھی بالکل ضعیف تھی دونوں اور آگ لگے مفتی صاحب اب آگ لگی نا تو ہم جیسے تیسے وہاں سے نکلے اچھا پھر مدری کیونکہ امی نے سنے سے بہت سارے مدنی پور سنے ہوتے اسپرے بھی ساتھ تھے پنکھے بھی ساتھ تھے دوڑنا نہیں اب ریلا بھاگ رہا ہے ہم یار ریلے کے ساتھ ہو نہیں نا بھاگنا اور اتفاق ہے امیر قافلہ میں ہی تھا اور اس میں بولے امیر صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں یار فیصلہ کرتے بھائی کیوں وہ ٹینشن تھا باپ رے باپ
وہ بہت بڑی آگ لگی تھی
بہت بڑی آگ لگی تھی اس کے بعد انہوں نے فائبر
فائر بریگیڈ وہ فائر پروف خیمے اس کے بعد لگے
تو اب میں بولے یہاں سے نہیں جانا روڈ سے دونوں طرف خیمے بیچ میں روڈ ہوتا ہے ابھی یہی ہوتا ہوگا تو میں روڈ سے نہیں بھاگنا ہم خیموں کے اندر سے نکلیں گے تو ہم خیموں کے اندر سے جو راستے بنے ہوئے تھے نا ہم وہاں سے نکلتے ہوئے اسپرے ساتھ تھے ایک دوسرے پر اسپرے کریں یہ تجربہ سے فائدہ اٹھانا پنکھے ساتھ تھے اس طرح کی چیزیں ساتھ تھی کرتے کرتے ہم مسجد خیف پہنچے مسجد خیف پر پہنچ کر چڑھائی تھی اوپر کی طرف ہے پہاڑ کی طرف ہے وہاں پہنچے تو سارا مینا وہاں سے کسی حد تک نظر آتا ہے ہم وہاں پہنچے مجھ سے پہلا کام میں نے اپنے اسلام بھائی یہ کہا میں نے کہا یہ سامنے فون ہے بوتھ لگے ہوئے ہیں
اس وقت موبائل فون اور اس طرح
ہاں بوتھ لگے ہوئے ہیں میں کہا پہلے جاؤ پہلے گھر پہ فون کر دو کیونکہ یہ آگ یہاں لگی ہے لیکن جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہوئی ہوگی اور سب فیملی ساتھ ہیں میرے ساتھ بھی میری فیملی تھی
سب کو پتا چل جائے
ہاں سب سب نے جا کر پہلے فون کر لیا جو کر سکے کہ بھائی ہم لوگ یہاں ہیں ادھر ہیں اور الحمد للہ یہ پھر ہم رات کو دیر سے پہنچے ساری لائٹیں وائٹیں بند تھی ہمارے ادھر کے جتنے روڈ کے سر کے عبداللہ بھی جتنے خیمے تھے نا سارے جل گئے اور اس طرح جو ہماری سائڈ کے جو خیمے تھے نا آگ وہاں نہیں آئی تھی
یہاں یہ بات تجربے کی پتہ چلی اور میں خاص طور پہ ان بچوں کو ان اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ جو جن کے ماں باپ انتظار کرتے ہیں اور وہ رات دیر سے آتے ہیں یا کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں پلیز آج کل حالات ایسے ہیں ایک میسج ایک فون آپ خود کر دیں کہ یہ وجہ بن گئی ہے میں پہنچ رہا ہوں میں یہاں ہوں اور اگر بعض اوقات موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہونے جا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس چارجر بھی نہیں ہے تو کسی دوست کا کسی ساتھ والے کا نمبر ہی ایس ایم ایس کر دیں کہ میرا موبائل ڈیڈ ہو رہا ہے اب آپ ان سے رابطہ کر لیں
باہر کیوں ہیں یار مفتی صاحب باہر کیوں ہیں میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جیسے آپ نے ابھی فیملی ویملی کے ایشوز کی بات کی
جی
تو کیوں ہے باہر بھائی بیوی گھر میں اکیلی ہے یا بچے گھر میں اکیلے ہیں آپ باہر کیا کر رہے ہیں اگر آپ گھر بار کے کسی کام سے ہیں روزگار کے کسی کام سے ہیں یا کوئی دنیا اور آخرت کے کوئی بہتری کام سے تو گھر والوں کا صبر آ جائے گا کہ چلیں یہ کوئی مطلب کہ کوئی کلیکٹیو ایفرٹس ہیں
ऐसा सबका रोल होता है इसके अंदर. बाद लोग इसलिए बाहर होते ना, उनसे पूछते तुम बाहर क्यों थे इस वक्त, क्या मैं जिंदगी की चंद सांसें लेने बाहर आया था.
अंदर हाल हो रहा है
बेचारे, घर में इतने तंग होते हैं, दो खुशी की सांसें लेने बाहर जाते हैं.
वो हर हर घर की अलग कहानी है, जाहिर है कोई दीन के काम के लिए बाहर है, कोई किसी जरूरी काम से बाहर है.
अभी तो बहुत बुरा हाल है, चाहे होटलें और फुटपाथें और आबाद हैं
जी,
तीन तीन चार चार बजे तक लोग फुटपाथों पर बैठ
और घर वाले इंतजार कर रहे हैं,
घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत परेशानी.
ये वैसे ख्याल नहीं होता तीन से चार बजे घर जाने वाले को कि घर वालों की नींद, घर वालों की परेशानी. और आज के दौर में लेट नाइट घर जाना, तो कोशिश करें कि जो अपने माँ बाप को इस वजह से तकलीफ देते हैं वो भी ना दें और घर जल्दी चले जाया करें.
पता नहीं कितने परेशान करते हैं
जी, जी
जो रात के दो दो तीन तीन बजे वाले होते हैं ना, पता नहीं कितनों को परेशान करते हैं.
परेशान
एक तो जैसे हर हर आदमी या इस तरह की जो गैदरिंग है ना, वो किसी वीरान जगह पे या होटल पे नहीं होती, ये गैदरिंग्स गलियों के अंदर भी होती
है. ऐसा है
किसी थड़े पे जाके बैठ गए, अब वहां बैठ के जो शोर शराबा और मोबाइल पे गाने लगे हुए या कुछ भी है, तो अब वो चार पांच जो घर है ना जिनके सामने ये बैठे होते हैं, उन सबकी नींदें खराब. उसके बाद ये घर आएंगे तो हर घर के अंदर ना बेल नहीं लगी होती,
सही
कुंडे की तरकीब भी होती
है,
अब वो लगे रहेंगे.
बालों
का बेल होती है तो बेल ऐसी होती है कि तू तीन घरों में जा रही होती है, या रात को आते हैं बाइक के ऊपर आए, आप दूर से ही आए कहीं बाइक पे आए ना, तो अब आके उतर के बेल नहीं देंगे, उसकी बेल बजाते रहेंगे मोबाइल अपने बाइक की जो ना वो घंटी उसकी बजाते रहेंगे. अच्छा अगर कार पे आए हैं तो फोन नहीं करेंगे, आके दरवाजा नहीं खोलेंगे या लॉक नहीं होगा, हॉर्न उसका रात के तीन बजे बजाए जाएंगे बजाए.
तो अभी ये पढ़े लिखों का हाल बयान कर रहे हैं, एक तादाद है पढ़े लिखे लोग ये सारा कर रहे हैं.
ये आमतौर पर कार वाले जरा इसी कैटेगरी में आते हैं, तो ये वो कर रहे होते हैं, अब ये बजाए जा रहे हैं, अब उनकी वो नींद खराब कर रहे हैं. अच्छा अब उसके बाद घर पे आए हैं तो घर वाले कौन से बेहोश हैं, सोए हुए ना, वो बेहोश नहीं है वो, तो अब उसके बाद आके लाइटें चलाएंगे, शोर मचाएंगे, कोई चीज मांगेंगे, खाना नहीं खाया हुआ तो खाने का ऑर्डर जारी करेंगे. अच्छा खाने के बाद चाय भी चाहिए होगी या कुछ और चाहिए, तो अब वो उनकी नींद भी खराब करेंगे. अब उसके बाद ये लेटेंगे तो अब इनको नींद नहीं आ रही होगी, तो फिर उसके टीवी देखना शुरू कर देंगे. घर छोटे छोटे होते हैं, अब उसकी आवाज बाहर जा रही है तो हेडफोन लगा के नहीं देखेंगे, उसको बुलंद आवाज से लगे हुए घर वाले डिस्टर्ब बेचारे, सारे घर वाले करवटे बदल लें, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब कर.
वो मैनर्स हैं जिनकी हमारे अब अच्छा तालीमी इदारों में मुफ्ती साहब इसकी, मुझे नहीं लगता कि तालीमी इदारों में जैसे एजुकेशन जो
हुजूर तालीमी इदारों में अगर कोई ऐसी इंसानियत सिखाई जा रही होती तो कोई तो सुधरता नजर आए ना.
करोड़ों लोग तालीम
करते समझे अगर मिलते ना, तो आपको मजहबी लोग ही मिलते हैं जिनको हुकूकुल इबाद की तरबियत, हुकूकुल इबाद की तालीम दी जाती है, किसी को तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना. अब मैं जैसे वो कह रहा था ना कि ये चीजें सुन्नतों में आती, अब वो हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रात के वक्त उठे और बकी शरीफ आपने तशरीफ ले जाना था, तो बड़ी आहिस्ता उठे, बड़ी आहिस्ता. जब वापस तशरीफ लाए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब वो जाग रही थी, तो उन्होंने सवाल किए कि या रसूलल्लाह आप इतनी आहिस्ता उठ के गए, तो और भी उसमें गुफ्तगू हुई, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आहिस्ता इसलिए उठा कि तुम्हारी नींद में खलल ना आए.
अल्लाह अकबर.
तो सलाम वाला भी रिवायत बयान करेंगे मुफ्ती साहब?
जी जी जी, वो सलाम वाली वो मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रात को जब वापस तशरीफ लाते तो असहाबे सुफा चूंकि मस्जिद के साथ वाले चबूतरे में होते थे, तो सरकार अलैहिस्सलाम इतनी आवाज में सलाम करते कि जो जाग रहा है वो तो सुन ले,
वाह वाह वाह,
लेकिन जो सो रहा है उसकी नींद के अंदर को खलल ना आए. हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम सलाम फरमा रहे लेकिन इसके बावजूद इतनी आवाज के अंदर. अच्छा इसी तरह हदीस मुबारक के अंदर बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फजर की नमाज में मेरा दिल करता है बाज़ औक़ात कि मैं लंबी की रात करूं, लेकिन फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज मुझे सुनाई देती है और उसकी वालिदा पीछे जमात में शरीक होती है, तो मेरे दिल में आता है कि इस बच्चे की वालिदा का दिल इस वक्त अपने बच्चे के बारे में कितना जो है वो परेशान होगा, लिहाजा मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, जल्दी खत्म कर देता
हूँ. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर.
यह छोटी छोटी चीजों के अंदर जो है वो ख्याल कर, छोटी छोटी चीजों के अंदर ख्याल.
अब ये जो रात को मैं एक और बात डिस्कस करके फिर कॉल्स की तरफ चलते हैं कि जो ये तो लेट नाइट आने वाले जो तंग कर रहे हैं, जो लेट नाइट हमारी गली में किसी की शादी हो जाए तो वो जो बारात आती है और जो अब आजकल आतिशबाजी का जो माहौल और जो पूरा मोहल्ले को जिस तरह सताया जाता है, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کتنی تکلیف ہے.
عبدالربیع بالکل تمیز نہیں,
خیال ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں سلام کرنے میں نبی پاک آواز پست فرما رہے ہیں, اور یہاں جناب آپ کی, آپ کو خوشی ملی ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کی خوشی میں شاید کتنی بدعائیں شامل ہو جاتی ہوں گی
اس میں. دیکھیں جو بےچارا مریض پریشان ہے گھر میں, وہ کیا دعائیں دے گا؟ اگر شادی ہو رہی ہے اور شور مچا رہے اور آتش بازی کر رہے اور ڈیک چلائے ہوئے اور رات کے تین تین بجے تک شور مچا رہے ہیں, یا جس دن وہ مہندی کی رسم ہوتی ہے اس دن آتش بازی ہوتے جا رہی ہے واپس آ رہی ہے,
ڈر جاتے ہیں.
جس دن بارات جاتی ہے واپس آتی ہے, بچے بےچارے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. جو مریض ہے بےچارا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. جن لوگوں نے صبح آفیسز جانا ہے, نوکری پہ جانا ہے, ان بےچاروں کی نیند خراب ہو جاتی ہے.
ایسا بھی
پیپر ہے, وہ بےچارا پیپر کی تیاری نہیں کر سکتا.
ایک بار آنکھ کھل گئی نا تو جلدی نیند بھی نہیں آتی. آپ ایک بار اٹھ گئے تھوڑی بٹن دبا کے بندہ دوبارہ سو جائے. اچھا آپ نے بھی ایک بات فرمائی کہ اسلام عورت نماز پڑھ رہی تھی تو پہلے جماعت سے پڑھتی تھی خواتین نبی پاک علیہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی اور جماعت میں شرکت کرتی تھی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حالات کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی اور سارے صحابہ کرام ہی باقی نہیں رہے بلکہ نئے مسلمان بھی ہوئے اور افراد بھی آئے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا, پیروی کرنا.
واہ واہ.
اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلفۂ راشدین کی پیروی کرنا.
صحیح.
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں. آپ نے منع کر دیا. منع کیا تو عورتیں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ ہم تو سرکار کے زمانے میں مسجد میں جاتی تھی, عمر فاروق نے منع کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیزیں اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ چیزیں سامنے آتی تو سرکار بھی مسجد میں آنے سے منع کر دیتے, جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو آنے سے منع کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا, صحابہ کرام نے اس پہ جانا وہ صدقنا کہا, اسے تسلیم کیا, اور پھر اس کے بعد یہ صحابہ کرام اور صحابیات کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی تھیں. تو چونکہ صحابیات کے زمانے سے چلتا رہا تو آج کا زمانہ تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات ہیں.
جی کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کال دیجیے گا.
عبدالحبیب انکل, آپ کی عمر 11 جمع 26 ہے. نگرانی شورا, آپ کی عمر 26 جمع 26 ہے. اور مفتی قاسم, آپ کی عمر 5 جمع 26 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساری نسبتیں شامل کر, آپ کو 31 سال کا کر دیا ہے, مجھے 37 ایئرس کا اور ان کو 52 سال کا. سب کو میرا خیال ہے 10-10 سال 5-5 سال کم کر دیا شاید. چلیں جناب اصلی آپ کو بتا دیتے تھوڑی دیر میں, اگلی کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سری لنکا کے سفر میں ایک بڑا یادگار واقعہ ہوا تھا کہ جب کولمبو سے کافی دور ایک شہر میں نگران شورا کا بیان تھا, چونکہ وہاں تامل زبان بولی جاتی ہے, تو وہ جب اجتماع گاہ کے قریب شہر میں پہنچے تھے تو کچھ آرام کے لیے اسلام بھائی ایک جگہ رک گئے تھے, اور میری ذمہ داری تھی تو میں جب حاضر ہوا وہاں پر اجتماع گاہ میں, تو وہاں ساحل سمندر پہ وہ اجتماع تھا, کوئی دریا وغیرہ بچھانے کا انتظام نہیں تھا. تو ایک تو یہ بھی ایک حیران کن میٹر تھا. پھر دوسرا ایک یہ ہوا کہ جب وہ اجتماع گاہ بھرنے لگا ٹائم پر, تو عورتیں مرد وغیرہ بچے یہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں سے پھر عبدالحبیب بھائی کو کال کی تھی کہ بھائی یہ تو عورت مرد بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو عرف ہی یہی ہے. عبدالحبیب بھائی آئے اور پھر ان کو سمجھایا, پھر اس کا ٹرانسلیٹ ہوا الحمدللہ. اس شہر میں شاید یہ پہلی مرتبہ تھا اسلامی کے تحت اجتماع ایسا ہوا کہ جس میں خواتین کو یعنی اسلامی بہنوں کو الگ سے بٹھایا گیا, اور مردوں میں جو ہے وہ نگران شورا کا بیان ہوا.
خیر یہ تو اس سے پہلے یہ سفر ہی بڑا آؤٹ کلاس تھا اور یونیک تھا میرے لیے. ہوا یہ کہ ہم نکلے اس, ہمیں اصل میں بعض اوقات تو نیڑے والا معاملہ صرف پنجاب میں نہیں ہے, وہ کئی ملکوں میں بھی ہے, مطلب شاید سری لنکا کا بھی کوئی نیڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہیں اتنا دور نہیں ہے, 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو ایک شہر تھا, اچھا یہ وہ شہر تھا جو سونامی کی وجہ سے پورا تباہ ہوا تھا, اور وہاں وہ مسجد باقی تھی کہ پورا علاقہ تباہ ہوا, مسجد اللہ کا گھر باقی تھا. میں الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھنے بعد میں گیا, تو ہوا یہ کہ ہم نے نگرانی شورا میں یہ طے کیا کہ ہم اسلام بھائی کافی تھے ماشاءاللہ، پاکستان سے بھی کئی اسلام بھائی چلے تھے، تو ہم بس میں جائیں گے. جب ہم بس میں بیٹھ گئے، نگرانی شورا بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد اسلام بھائی نے کان میں کہا کہ بس میں دیر ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ گاڑی میں آ جائیں. تو ہم نے کہا چلو یہ جو کہتے ہیں ان کی مان لیں. ہم بیٹھ گئے گاڑی میں. آپ یقین کریں مفتی صاحب، سفر ختم ہی نہ ہو، رات پوری گزر گئی،
بات گزر گئی،
صبح ہو گئی، اور صبح بھی اب کہاں اور آگے، یعنی بالکل تھکن بھی تھک گئی نا. باپ رے باپ، پتہ نہیں کدھر روک کے جگہ مانگ مونگ کے ہم کہیں، میں اور نگرانی شورا اور وہ ایک دو اسلام نے کہا ہم اب نہیں سفر کر سکتے، ہمیں آرام کرائیں، کیونکہ ابھی بھی بتا رہے تھے کہ تین چار گھنٹے کا سفر باقی ہے. بالکل تھک گئے، چور ہو گئے. اب وہاں انجان جگہ پر ہم پھر آرام کیا دو چار گھنٹے. اب وہ پہنچے جب اجتماع کے قریب، تو وہاں کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام تھا. بھائی صاحب وہاں بیٹھے تو مجھے آج ابھی ان کی کال آ گئی، بس جلدی آؤ مسئلہ ہو گیا. میں گیا تو میں پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس جگہ کوئی ہماری بولی سمجھنے والا نہیں تھا. ہمارے اسلامی بھائیوں نے بےچاروں نے پہلی ایفرٹ کی تھی، وہی آپ نے کہا نا فرسٹ ابتدا، وہ ابتدا تھی. میں تو حیران یہ ہوا کہ اتنی عوام کیسے آ گئی، کیونکہ ایک بندہ بھی شاید پاکستانیوں کے علاوہ جو اردو نہیں جانتا تھا، سب تامل زبان جانتے تھے. اور وہاں سمندر کے کنارے وہ اجتماع تھا، مسجد بھی وہیں تھی، اور اجتماع کا منچ بنا ہوا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا نیچے، دری وغیرہ جو سمندر کی مٹی نہیں ہوتی، سب لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی پھر بعد میں اس پہ بیٹھے، اراکین شورا وغیرہ، ہم برابر اس مٹی پہ بیٹھ کے میں بیان سنا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بچے عورتیں اور یہ سب ساتھ بیٹھے،
میلہ
جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح بیٹھے ہیں. اور میں نے کہا یہ کیسے اجتماع ہوگا، نگرانی شورا سے نہیں کریں گے بیان. تو بولا اب آپ سمجھائیں. پھر میں نے اردو میں بیان کیا، پھر انگلش میں کیا، اردو میں کیا، پھر ایک ٹرانسلیشن، پھر کھڑا کیا، پیچھے پردہ لگایا، اسلامی بہنوں کو وہاں بھیجا. پھر میں نے تھوڑی دیر رکے بھائی، پہلے یہاں کچھ معاملہ تو سیدھا کرنے تھے. نگرانی شورا آیا اور انہوں نے بیان کیا. تو کئی چیزیں واقعی عجیب عجیب سے تجربات ہوتے ہیں، لیکن عوام کا. میں پھر اس کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملا، مجھے خوشی یہ ہوئی، میرے جو مبلغین گئے ہوئے تھے یہاں سے، میں نے مدی مرکز سے بھیجے تھے، کہ اس قوم کو اب یہاں لائے کیسے، ہمیں تو چلے لے آئے، آپ کو بھی تو زبان نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ ہم نے چار پانچ لفظ سیکھے تھے صرف، وہ آئے ہوئے تھے دو تین چار مہینے سے وہیں پر تھے، اور ہم نے اشارے کیے ان کو اور اشاروں سے سمجھایا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ پوری پوری سزوکیاں اور گاڑیاں بھر کے آئے تھے. تو امیزنگ اجتماع تھا. اور واقعی آج امین
مجموعی تو پر 14-15 گھنٹے کے بعد ہم پہنچے.
بالکل
سوئے گئے تو ہم سے 15-17 گھنٹے.
بالکل ایسے
تو جب سوئے نا تو ہمارے تو ان نون جگہ تھی، موبائل کے سگنل آ رہے تھے، تو میں تم کو پتا ہے میں میسج کر کے سویا.
نگرانی شورا نے یہ کمال سیکھنے کو ملا. آئی صاحب نے اپنے پاکستان میں ایک اسلام بھائی کو میسج کیا کہ ہم لوگ اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی والا بھی کوئی ساتھ نہیں تھا، سب آگے پیچھے ہو گئے تھے. ہم تین لوگ تھے یا چار لوگ
جگہ آرام کر رہے ہیں، اور اگر اتنے میں ہمارا رابطہ نہ ہونا تو میں نے لوکیشن وغیرہ ساری اس کو کمرے میں بیٹھ کر سینڈ کر دی تھی، کہ موبائل ہمارے بند ہونے والے تھے.
ہم ایسے، لیکن واقعی کبھی کبھی ایسے تجربات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تجربہ یہ بھی ہوا کہ اور جو کہتے ہیں قریب ہی ہے، اب کلو میٹر پوچھ کر خود ہی میپ میں دیکھ لیں گے.
تجربہ مفتی صاحب، تجربے سے یہ بات پتا چلی، عبد الحبیب بھائی آپ بھی ایسا کہہ رہے ہیں، میں بھی، میں اب تو کرتا ہوں، میں گاڑی روک دیتا ہوں، میں کہا کہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، میں کہا کون ہے یہاں کا علاقے کا اسلام بھائی جو لے کے جائے اس کو میرے ساتھ گاڑی میں،
ہمارے ساتھ ہونا چاہیے،
میں اس کو پتا گاڑی میں بیٹھا دوں.
بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری،
میں اس کو میرے ساتھ بٹھا دوں.
اس کی گاڑی آگے پیچھے ہو گئی تو ہم تو بالکل پھر.
اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک چیز، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مہمان جو ہوتے ہیں، میزبان جو ہوتے ہیں، وہ ہماری عزت کے اندر ہمارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں.
جی
جی آپ آگے
چلیں، آپ آگے چلیں.
اچھا ایون کہ کسی کے گھر کے اندر بھی جائے نا تو میزبان پیچھے اور مہمان کو بولتا ہے جی آپ آگے چلیں. اب مہمان کو پتہ نہیں ہے
کدھر جانا ہے،
ادھر کو جانا یا ادھر کو جانا.
صحیح.
وہ 10 مرتبہ پوچھے گا اچھا اب نہیں آپ چلیں، اچھا ادھر کو مڑ جائیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ میزبان ہی آگے ہونا چاہیے.
بالکل ٹھیک،
میزبان ہی آگے ہونا چاہیے. بہت عرصہ پہلے ایک اسلام بھائی نے ہماری دعوت کی، دوست تھے اسلام بھائی نے دعوت کی، ہم بائک کے اوپر گئے. اچھا اب یہ اس پہ ایم اے جنا روڈ پہ نا جانا تھا کھارا در میں، تو انہوں نے نا موٹر سائیکل ہمارے پیچھے کر دی کہ آپ آگے آگے چلے ہم آپ کے پیچھے. میں نے کہا حضور والا آپ آگے چلے ہم آپ کے، نہیں میں بے ادبی کر ہی نہیں سکتا.
صحیح ہے.
ارے میں نے کہا بھائی آپ کر لو تھوڑی سی، آپ آگے چلو ہمارے. نہیں 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 صاحب یہ نہیں ہو سکتا، آپ آگے. اچھا میں نے یار آگے جا کے مڑنا کدھر ہے، کیا آپ چلتے جائیں، میں جب آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. اب ہم چلتے 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 وہی ہوا کہ ایک جگہ سگنل آیا، ہم پار کر کے وہ کھڑا ہو گیا. اب ہم بار بار مڑ کے تھوڑی دیکھ رہے تھے، ہم چلتے چلتے نیٹی چیٹی کے پل پہ
چکے ماری کے قریب پہنچنے والے ہو گئے.
اب وہ پیچھے سے بھاگم بھاگ آ رہا ہے موٹر سائیکل، مفتی صاحب. اب بڑی دیر میں آواز آئی نا نیٹی چیٹی کے پل کے پاس جا کے، کیا ہوا؟ ارے وہ ہم نے پیچھے جانا تھا. یار میں آپ سے یہی تو کہہ رہا تھا بھائی آپ آگے،
آپ آگے چلے.
تو یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ دعوت دیتے ہیں، کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو میزبان پیچھے ہو جاتا ہے اور مہمان کو بولتا ہے جی اب آگے آگے.
اس کے علاوہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سفر بھی کرنا ہونا تو جہاں جانا ہے وہاں کا جو بتانے والے نا ہماری گاڑی میں
اپنے ساتھ
اپنے ساتھ ہونا چاہیے, اپنا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھیں, اپنا اگر ایئرپورٹ بھی جا رہے ہیں نا, یہ میں ایک اپنے تجربے کی بات بتا دیتا ہوں, یہ بھی آئی سب کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور تین چار گاڑیاں ہیں تو اپنا پاسپورٹ اور اپنا سامان آپ اپنی گاڑی میں رکھیں. آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے سامان پہنچا ہی نہیں,
وہاں جا کے بورڈنگ کارڈ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنا اپنی جیب میں رکھنا.
بالکل
ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ آگے جا کے سب کے بورڈنگ کارڈ لے لیتا ہے اور اس کے بعد بورڈنگ والا جو ہے نا بورڈنگ کارڈ والا وہ ادھر ادھر ہو گیا باقی سارے ہی کھڑے.
ہمارا سوال عبد الحبیب, ہم امیر سنت اور ہم ساؤتھ افریقہ گئے
جی,
تو جب وہاں سے واپس آئے تو ہم دوہا, پھر وہاں سے ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی. اب دوہا میں اترنا تھا, وہاں ہم نے نماز بھی پڑھنی تھی
صحیح
ٹھیک ہے, کیونکہ آگے کنیکٹنگ فلائٹ لینی تھی. ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی تھے, وہ اپنا آئی پیڈ جہاز بھول گئے, وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے
آئی پیڈ اٹھانے.
ہاں اور ہمیں اور امیر اسنو دوہا ایئرپورٹ پر ہم دونوں اکیلے, ابھی وہاں کے ایئرپورٹ کا اتنا وہ اندازہ نہیں تھا
اور یہ بھی پیچیدہ سا ہے,
بڑا بہت بڑا ایئرپورٹ ہے. اچھا کام بھی, وہ کام بھی شروع تھا وہاں پر. تو پھر وہاں ہم گئے تو میں نے امیر اسنو کو یہی عرض کی تھی کہ یہ بورڈنگ پاس آپ اپنے جیب میں, یہ ہم یہی سوچ رہے تھے کریں گے, رش بہت تھا. اب اللہ نہ کرے جیسے ابھی وضو اصل میں استنجا وضو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون باہر نکل گیا کون نہیں نکلا. اب جیسے میں باہر نہیں نکلا, امی سے یہ عمران لگتا ہے کہ اندر چلا گیا, تو وہ تو یوں ڈھونڈنے میں پھر
بہت بہت اہم بات ہے یہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہو تو سب کے پاس بورڈنگ کارڈ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ابھی میں جو عید والے دن آ رہا تھا, عید سے ایک دن پہلے, میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے, تو ابو کو میں نے کہا بس فلائٹ کا ٹائم ہونے لگا ہے آپ ریڈی ہو جائیں میں وضو کر کے آتا ہوں. اچھا میں وضو کر کے آیا تو والد صاحب وہاں نہیں تھے, بورڈنگ کارڈ ان کے پاس تھا. اب میں سوچوں ابو واش روم گئے ہیں یا اس گیٹ تک گئے ہیں. میں پریشان, میں واش روم میں جا کے ایئرپورٹ پہ آوازیں لگا رہا ہوں کہ ابو اندر. اچھا میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ 20 منٹ رہ گئے ہیں فلائٹ میں, کیونکہ 15 منٹ پہلے نارملی وہ آف لوڈ کر دیتے ہیں. اچھا میں پریشان, اچھا گیٹ تھا اتنا دور کہ جو ہے وہ 7-8 منٹ کی واک تھی. آخر میں نے کہتے نا درود شریف پڑھ کے ڈیسیشن لیا اور ذہن میں سوچ لیا تھا کہ اگر میں گیٹ پہ پہنچا اور ابو وہاں نہیں پہنچے ہوں گے تو مجھے فلائٹ مس کرنی پڑے گی. اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر آج عید کی رات میں فلائٹ مس کی تو اگلی فلائٹ مجھے کتنی مشکل سے ملے گی, کیونکہ جیم پیک فلائٹ تھی. وہاں گیا تو ابو مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں نے کہا عائشہ میں بتا کے تو جاتے. بولا مجھے آپ بچہ سمجھا ہے, میں تو اتنے سفر کر چکا ہوں تو میں گیٹ پہ پہنچ جاؤں گا, تمہیں بھی گیٹ پہ آنا چاہیے. میں نے کہا آپ نے بات صحیح کی, لیکن آئندہ سے ہمارا یہ فارمولا طے ہو گیا فیملی میں, پھر ہم نے سب نے ڈسکس کر لیا کہ سب کے پاس بورڈنگ کارڈ ہو اور 20-25 منٹ پہلے خود ہی گیٹ پہ پہنچ جائیں, ورنہ ایک دوسرے کے انتظار میں فلائٹ مس ہو جائے.
الگ نہیں ہوئے تھے لیکن ہم نے احتیاط, ہم نے سنا تو شروع سے ہم کو سمجھایا گا اپنا پاسپورٹ اپنی جیب میں رکھ.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آئیے
پاسپورٹ.
اچھا وہ یاد ہے آپ نے آئی پیڈ, میں بھی بھولا تھا نیپال ایئرپورٹ پہ.
آپ کے بھولنے کا آپ نے مجھے منع کیا تھا نا, میں نے نہیں آپ
چلے نہ بتائیں نہ بتائیں چلے, لیکن وہ واقعی یونیک ہے.
یہ تو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے.
آپ تھے اس میں,
ساتھی تو تھا
جو میں جہاز سے اترا.
آپ جہاز سے اترے تھے, وہ آئی پیڈ بعد میں پیچھے پیچھے نہیں آیا تھا.
ہاں وہ تو کمال ہوا. نہیں وہ نہیں, وہ تو شاید کوئی اور ہوگا. وہ یہ
صاحب آپ کو اب یہ دو باتیں مجھے
نہیں بھائی, آپ اگلی کال دے دیں, میں
یاد آ جائے
مہربانی کریں اگلی کال دے دیں. وہ تو شاید ایک پیچھے آیا
صاحب, باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے.
نہیں ایسا نہ کریں.
اچھا ویسے یہ میرے روم سے, میرے مکتب سے یا فیضان مدینہ میں جب بھی جاتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی چیز میں پیچھے بھجواتا ہوں.
مفتی صاحب دیکھیں ایسا
نہیں, عبد الحبیب دیکھو عبد الحبیب, ہم دونوں نے اس تذکرے کو نہیں چھیڑا تھا.
نہیں اگلی کال جلدی سے دے دیں فوراً.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد خرم تھکلین اتاری میاں والد سے مفتی صاحب کو پہلے مرحبا کہتے ہیں. ماشاء اللہ آج بہت پیارے لگ رہے ہیں مفتی صاحب, میں چاہنے کے سلسلے میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بسے محفوظ فرمائے سلامت رکھے. سوال مفتی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ زمانے طالب علمی میں آپ عید کیسے گزارا کرتے تھے, عید بکر بھی اور یہ چھوٹی عید بھی, اور کوئی عید کے موقع پہ کوئی خاص آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو اور وہ بھی ہو تو وہ بھی بتا دیجئے, اور ایک طالب علم کو عید کیسے گزارنی چاہیے, تو اگر اس بارے میں کوئی مدنی پور بھی مل جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے, مفتی صاحب سے ضرور پوچھتے ہیں انشاءاللہ.
محمد ارشد اتاری ہند سنڈیلا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارا سلسلہ حاضر و ناظر ہے, بالخصوص ہمارے مفتی قاسم صاحب, عبد الحبیب بھائی اور نگران شورا. ماشاء اللہ یہ دعوت اسلامی کی جان حاضر و ناظر ہے. حضور مفتی قاسم صاحب کے بارگاہ میں سوال میرا یہ عرض ہے کہ آپ مدینہ شریف میں رہ کر کے کوئی کتاب تصنیف کی ہے یا پھر آپ نے مدینہ میں رہ کر کے کوئی فتویٰ دیا ہے؟ اور بالخصوص میرا ایک اور سوال عرض ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی آمد
یعنی مدینے میں حاضری آپ کی مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی عبدالخصوص امیر اہل سنت کے ساتھ کیا حاضری آپ کو نصیب ہوئی ہے؟
چلو مفتی صاحب سے سوالات آ رہے ہیں، ایک اور کال دے دیں پھر مفتی صاحب سے ایک ساتھ انشاءاللہ پوچھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میٹھے پیارے پیارے حاجی عمران اتاری، حاجی حبیب بھائی اور مفتی قاسم اتاری، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مسکراتا رکھے، اور جو میرے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر سنت نے ماشاءاللہ مدنی چینل میں ہیرے چن دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلام رکھے. میرے پیارے پیارے عمران بھائی، میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں مدرسۃ المدینہ پڑھاتا ہوں، 4 بجے کے بعد ٹیوشن میں کچھ پڑھاتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدنی کام کروں، مگر میں مدنی کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں پاتا. اب مدرسہ چھوڑتا ہوں، مدرسے کے بعد ٹیوشن چھوڑتا ہوں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں. میرے ابھی اعتکاف کے بعد یہ جذبات بنا ہے کہ میں ٹیوشن چھوڑوں گا، صرف 1-2 ٹیوشن رکھ کے صرف مدنی کام کروں گا. برائے کرم مجھے فرمائیے میں کیا کروں، میں بہت اس معاملے میں اپسیٹ ہوں، اور آپ کی جو ہے جو تجربات ہیں اس کے متعلق میرے لیے جو رہنمائی وہ عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.
ماشاء اللہ. نگرانی شورا سے بھی انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. ایک اور کال دیتے.
سگے عطار اسرار علی عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ ذاتی تجربات دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ماشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کو میں بہت مس کر رہا تھا پچھلے ہی سال سے، اور ماشاء اللہ عز و جل اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج یہ سلسلہ ماشاء اللہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب کے ساتھ. ماشاء اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی قاسم صاحب کے علم میں عمل میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائیں، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب علم کے زمانے میں آپ نے عید کیسے منائی، اور طالب علم کو عید کیسے منانی چاہیے؟
عید الاضحیٰ تو ہمیشہ کھالے اکٹھی کرتے مناتے تھے.
کیا بات ہے.
زمانہ
طالب علم بھی کھالے جمع کرتے تھے. کیا بات.
ہم بھی پورے جوش و خروش سے کھالے جمع کرتے تھے. تو زمانہ طالب علمی کی جو عید الاضحیٰ ہے وہ تو یعنی 100% اسی میں گزری ہوئی ہے کہ عید کے 3 دن جو وہ کھالی جمع کرتے تھے، پھر شام کو ساری جمع کر کے پہنچاتے تھے، پھر اس کے بعد دیکھنے جاتے تھے کہ ٹوٹل کتنی ہوئی ہیں، کتنا
ادب پورا ہوا نہیں،
ہمارا ادب پورا ہوا یا نہیں، تو یہ سارا ہوتا تھا. اور عید الفطر جو ہے تو اس میں میں زمانہ طالب علمی تمام کی تمام جو ہے میں نے عید کی نماز پڑھائی ہے. تو عید کی نماز کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی نمازیوں سے ملاقات، اور اس کے بعد پھر فیملی کے ساتھ ہی ساری عید گزرتی تھی. مہمان آتے تھے، ماموں وغیرہ میرے آ جاتے تھے، پھر رات میں ہم ان کی طرف چلے جاتے تھے، تو اسی کے اندر ساری عید گزرتی.
ماشاء اللہ. ایک طالب علم کو عید کیسے منانی چاہیے؟
دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی بنیادی سے ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. عید جو ہے وہ خوشی کے طور پہ منائی جاتی ہے، اس میں آدمی خوش ہوتا ہے، خوشی بانٹتا ہے، لیکن اس کے اندر بس یہ ایک فیکٹر جو ہے نا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اس کے اندر کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، خواہ وہ گفتگو کی صورت میں ہے یا وہ کسی عمل اور ایکٹیویٹی کی صورت کے اندر ہے، اس میں گناہ کی صورت نہ. اور دوسری چیز ہے تو وہ بھی گناہ ہی کی صورت ہے، لیکن اس سے اجتناب ہونا چاہیے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو اس کے اندر. بعض اوقات ہماری تو خوشی ہوتی ہے اور دوسرے کی وہ دل شکنی کی صورت بن جاتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ عید کا دن چونکہ خوشی کا دن ہے تو خوشی منائیں بھی اور خوشیاں بانٹیں بھی.
ماشاء اللہ.
خوشیاں منائیں بھی اور خوشیاں بانٹیں بھی. اب اس میں جو پیسہ دے کے خوشیاں بانٹ سکتا ہے وہ اس کے ذریعے منائیں، اور جو کسی کو اچھی بات کہہ کر اور سنا کر خوشیاں بانٹ سکتا ہے وہ اس کے ذریعے منائیں. تو یہ اس طرح کے ذرا اگر کانسیپٹ ذہن کے اندر ہو تو ایک اچھی عید گزر جاتی.
آپ نے مدینہ شریف میں کوئی فتویٰ دیا ہے؟
مدینہ منورہ میں موسٹلی سارے فتوے تو آپ کو ہی میں نے دیے ہیں کہ آپ میرے مستفتی تھے، میں آپ کا مفتی تھا، آپ یہ مسئلے پوچھتے تھے، آپ کا جواب دیتا تھا.
اور یہ بھی تو فتویٰ دینی ہوا نا، اگر کسی نے سوال پوچھا اور آپ نے جواب،
فتویٰ ہی کہتا.
فتویٰ ہی کہتا. تو ایسے تو بہت سارے ماشاء اللہ
مسئلے کا جواب دینا ہے.
ماشاء اللہ مکہ مدینہ میں مفتی صاحب سے بہت سارے لوگوں نے بھی پوچھا، ہم نے بھی بہت سارے مسائل
پوچھے. حج تربیت، مدینہ منورہ میں آداب مدینہ کی تربیت، دیگر چیزوں کے حوالے سے پبلکلی وہاں پر باہر الفتوے.
رسالہ مفتی صاحب ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں، اعلیٰ حضرت کی یادیں تازہ کرتے ہیں.
کیا بات ہے.
موقع
مدینہ
اللہ عز و جل. جیسے تفسیر سیرات الجنان جو ہے اس کی جو ابتدا ہوئی تھی نا وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی.
اچھا.
میں بطور خاص میری نیت تھی، نگرانی شورا ہی نے اس کے حوالے سے ذہن بنایا تھا، تفسیر سیرات الجنان کے حوالے سے इन्होंने फोन किया था कि तफसीर जो है वो लिखी जाए, हमारी तफसीर एक होनी चाहिए। तो मैंने तफसीर का जो पहला सफा है सूरह फातिहा शरीफ का जो पहला सफा है, ये मैंने मस्जिद हराम शरीफ में खाना काबा के सामने बैठ कर
लिखा। माशाल्लाह, निगरान शूरा को भी इंशाल्लाह इसका सवाब मिल रहा होगा, सवाब जारी। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने देखिए अब तो और शौक होना चाहिए तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ने का, अमीर अहले सुन्नत के साथ या निगरान शूरा के साथ सफर मदीना?
नहीं, अमीर अहले सुन्नत के साथ तो सफर नहीं हुआ, निगरान शूरा के साथ भी सफर की सआदत नहीं मिली, दीगर असफारी हुए हैं। आपके साथ माशाल्लाह
मुझे सआदत मिली है, उसके साथ मदीने शरीफ
सारे ही सफर हुए
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अमीर अहले सुन्नत के साथ, निगरान शूरा के साथ हम सब जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे सवाल था, ट्यूशन छोड़ दूं, मदरसा पढ़ा रहा हूं, घर कैसे चलाऊं, मदनी काम भी करना चाहता हूं।
सर हमारे इस्लामी भाइयों ने मदनी काम को समझा है कि रात को जो दो घंटे करे जाएगा ना, यही मदनी काम है, ये नहीं है। अगर ये मदरसतुल मदीना में जो मदनी मुन्ने हैं, इन मदनी मुन्नों के सरपरस्तों के जरिए भी अगर दावत इस्लामी का और नेकी की दावत का हम काम करते हैं, ये भी मदनी काम है। जिनके घरों पे ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, अगर वहाँ जाकर उनको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करते हैं, उनके घरों में रिसाले, मदनी चैनल, इज्तिमा की दावत, ये सारा उनके घर में मदनी माहौल बना, ये भी मदनी काम है। फिर रात को अगर ये अपने घर की तरफ आते तो ईशा ट्यूशन, उमूमन ईशा के बाद इतने ट्यूशन नहीं होते कारी साहबान के, तो रात को तकरीबन ये आधा पौना घंटा मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा लें, और बालिगान पढ़ा के बाद थक जाएंगे, जो हल्की फुल्की नेकी की दावत जिनसे बन सकती है वो दे और घर चले जाएं। इतना मतलब कि वो
नाशर डाले,
हाँ, वो जो मदरसतुल मदीना के जदवल के मुताबिक जो तीन दिन का मदनी काफिला है उसके मतलब मदनी काफिले में सफर करें,
माशाल्लाह
हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत कर लें, मदनी मुजाकरे में शिरकत कर लें। मदनी मुजाकरे का जो टाइम है उसमें शायद कोई ट्यूशन नहीं होता होगा, और अगले दिन की छुट्टी होती है।
अब जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं उन बच्चों को भी नेकी की दावत,
तो ये है, तो ये सारी चीजें उनके घर में मदरसों ऑनलाइन की तरकीब बनवा दें, तो ये सारे मदनी काम ही काम है।
उनके घर में मदनी चैनल ऑन करवा दें,
इतना मतलब आपके जज्बे को मैं माशाल्लाह मरहबा कहता हूँ, आपका जज्बा बहुत खूबसूरत, मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ये है सब करने के। होता ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में वाकई मदनी कामों से हटकर रखकर मदनी अफजार भी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन ऐसे ही ऐसा से कमजोरी का शिकार हो रहा था कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा,
वो स्पेसिफाई कर देते ना, जैसे आपने फरमाया कि वो रात के दो घंटे जो है उसी को मदनी काम समझते, वरना जो निगरानी शूरा ने सूरतें बयान की हैं बाद अवकात ये उससे ज्यादा मौसर साबित होती है, ज्यादा मुफीद होती है, क्योंकि जो एक इन्फ्लुएंस एक कारी साहब का मदनी मुन्नों पे है
जी, फिर उसकी उनकी फैमिली पर भी,
उनकी फैमिली पे है, वो किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। ये 30 मदनी मुन्ने जो एक दर्जे के अंदर हैं, उनकी तरबियत, उनका मदनी जहन बनाना,
ये भी तो मदनी काम है।
यानी कारी साहबान की अगर आप, ये मेरे ख्याल में तो कभी ये भी आए ना कि कारी साहबान की मदनी बहारे जमा की जाए,
जी जी जी, उनकी वजह से
इन्होंने मदरसातुल मदीना के जरिए माशाल्लाह मदनी काम किया और मदनी मुन्नों के जरिए किया, तो ये
बहुत बड़ी है।
अच्छा, कितने हमारे जामियातुल मदीना में जो तालिबे इल्म हैं, जो उलमा बने, और हो सकता है कि उनमें बाद वो भी हो कि जो माशाल्लाह हमारे दारुल इफ्ता के अंदर भी हो, ये असल वही है जो मदरसातुल मदीना से आए, कारी साहिबान ने वहां जहन बनाया।
खान साहब
कितनी खूबसूरत मिसाल है।
अच्छा, इसी तरह भी वो परसों वो सिलसिला लगा हुआ था ना आपका ईद मन उलमा के साथ, उसमें वो शफीक भाई
जी जी जी
उनको बता रहे थे कि वो हमारे मुफ्ती इरफान साहब जो है, मुफ्ती इरफान साहब कारी साहब थे और शफीक भाई उनके तालिबे इल्म थे, तो इरफान भाई का इरादा बना कि मैं ये अपनी तदरीस छोड़ के मैं दरसे निजामी करूं, तो दरसे निजामी करने का उनका जहन बना, तो शफीक भाई चूंकि तांदरिया वाला के थे, वो भी तांदरिया वाला के, तो उन्होंने ये इनका भी जहन बनाया, यानी ये उनके तालिबे इल्म थे, इनका भी जहन बनाया कि यार आप भी दरसे निजामी करो, और दोनों यहां आके दरसे निजामी में दोनों ने दाखिला लिया, दोनों एक ही दर्जे में होते थे, दोनों माशाल्लाह आलिम बने, और दोनों ही अब दारुल इफ्ता के अंदर।
क्या बात, क्या
तो
बात।
ये मदरसा तो ये अब वो कारी साहब है, इरफान भाई कारी साहब, शफीक भाई मदनी मुन्ने, और दोनों माशाल्लाह वहीं से चलते हुए यहाँ तक
चले। जनाब आपकी कॉल से कई कारी साहिबान को भी फायदा हो गया, मैं कुछ कॉल दीजिएगा।
मैं उमर फजील अख्तारी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 12 साल है, मैं कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा हूँ और दो पारे रह चुके हैं। मेरा मुफ्ती कासिम साहिब की बारगाह में एक सवाल और दरख्वास्त है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, अब मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, मैं मुफ्ती कासिम साहिब की निगरानी में पढ़ कर आलम दीन बनना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है, जो आप इरशाद फरमा दीजिए।
आपकी वैसे गुफ्तगू में मुझे कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा, जो गुफ्तगू का अंदाज है, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। मुफ्ती साहब से सवाल लेंगे, अगली कॉल दीजिए।
سگی عطار غلامی عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذاتی تجربات ماشاء اللہ مرحبا بڑا پیارا ہے. مفتی صاحب بڑے پیارے انداز میں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, کیا ماشاء اللہ بیان ہو یا پھر کوئی اور بھی آپ کا سلسلہ ہو, آپ قرآن آیات کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ حافظ بھی ہیں اور الحمدللہ عز و جل قریب جامعۃ المدینہ اور دیگر مدارس کا جو ہے آغاز شروع ہونے والا ہے, تو آپ نے اپنے تعلیمی ایام میں جو ہے کس انداز سے پڑھائی کا آپ کا مرحلہ رہا, تو آپ کی کیا تجربات رہے, کیا مشاہدات رہے اس بارے میں, تو براہ کرم کچھ رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم بھی جو ہے اپنی پڑھائی کو آپ کے ہی مطابق کرنے کی کوشش کریں.
آپ نے دیکھا فلو کتنا ہے لوگوں کا, مفتی صاحب سے کتنا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو بار بار سب لائیو آتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید پوچھیں گے. اگلی کال دیجیے گا.
وعلیکم, پنجاب پاکستان سے کر رہا ہوں. جیسے مدنی چینل پہ مدینہ شورا آج موجود ہیں, بڑا دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ہے. جیسے عبدالحبیب بھائی فرما رہے ہیں, حجی صاحب دل کی بات کر دیتے ہیں, انسان کے دل پہ سیدھا چوٹ لگتی ہے. تو واقعہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, جب حاجی صاحب جیسا ہی بیان کرتے ہیں بالکل یکدم گھر میں چینجنگ آ جاتی ہے. تو حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام عرض کریں, مبارک بھی دیں اور ہمارے دعا بھی دعا دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین, اللہ آپ کو خوش رکھے. اگلی کال دیجیے گا.
محمد فضیل اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. اور ماشاء اللہ ذاتی تجربات سلسلہ بہت ہی پیارا پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. حاجی عبدالحبیب اتاری, مفتی افسم صاحب اور نگران شورا مرحبا, بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. اور میرا ایک ناقص تجربہ ضروری ہے کہ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم رضا اتاری ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے, تو ان کے سلسلے زیادہ سے زیادہ لگنے چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا. مودی صاحب
میرے بہت زیادہ لگتے ہیں سلسلے.
ایک اور کال لیتے پھر مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں سارے سوالات کے جوابات کے لیے.
آپ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے ذاتی تجربات, ماشاء اللہ بہت زبردست یہ پروگرام ہے. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ یہ کہ میں تقریباً آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے احتکاف میں بیٹھا تھا جو فیضان مدینہ میں نیبو خاص میں. تو وہاں پر جو ہے میں نے جب بیٹھا تو وہ پہلا دن تھا, تو جو ہے وہاں پہلے دن جو ہلکی ہلکی خنکی تھی, تو میں اپنے ساتھ یہاں سے اپنے گھر سے ایک تکیہ, ایک لحاف اور بلنکٹ لے گیا تھا. تو وہاں پر پہلے دن جب میں بیان وغیرہ سے فارغ ہوئے تو سونے کی ترغیب تھی, تو میں سویا تو میرے بلنکٹ میں ایک عجیب سی بہت اسمیل آ رہی تھی, بہت بری ٹائپ تھی. تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب میرے 10 دن کس طرح سے اس بلنکٹ میں گزریں گے, تو یہ میں سوچ کر سو گیا. دوسرے دن جب دوبارہ میں اس میں بلنکٹ میں سویا تو اس بلینکٹ میں جو اتنی زبردست خوشبو آنے لگی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ میرے ساتھ جو ہے مدنی بہار ہوئی تھی, یہ ذاتی تجربہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
آپ کا ذاتی تجربہ ہے. مجھے میسجز بھی بہت سارے آئے ہیں اور اسلام پہ بہت خوش ہے ماشاء اللہ, آج کے سلسلے کے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں.
کٹ مفتی صاحب اگر رہنمائی فرما دیں کہ یہ کہے کہ پہلی رات میں مسجد میں سویا, اعتکاف تھا تو مسجد ہی کے اندر شاید کیا ہوگا, اور بلینکٹ سے سخت بدبو آ رہی تھی, ایسی بدبو والی بلینکٹ کے ساتھ
لے کر
مسجد میں رہنا.
شرعی مسئلہ تو اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. بدبودار شے نہ مسجد میں لا سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مسجد میں کسی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کی اجازت ہو. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے, یعنی مسجد میں اگر بالفرض آ گئے, تو اس کو فوری طور پہ اس بدبو والی چیز کو باہر نکالنا ضروری ہے. اور بدبو آ رہی ہو تو اس حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہوتا. اب خواہ وہ بستر سے آ رہی ہے یا آدمی کے کپڑوں سے آ رہی ہے یا اس کے بدن سے آ رہی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس آدمی کے منہ یا بغل سے بدبو آتی ہو, اور بعض کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے, تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بدبو کی حالت میں مسجد میں آئیں. مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. امیر علی سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ بھی اس کے اوپر ہے, مسجدیں خوشبودار رکھیے. اس میں اس حوالے سے احادیث بھی ہیں, آیات بھی ہیں, اور شرعی مسائل بھی ہیں, اور بڑے تفصیلی شرعی مسائل
تجربات
ہیں اور تجربات بھی ہیں اس کے اندر,
ماشاءاللہ. اچھا یہاں مفتی صاحب سوال تھا آپ سے, کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟
جی میں نے حفظ کیا,
ماشاءاللہ. تو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے کیا, تو حفظ کہاں سے کیا اور درس نظامی کیسے کیا؟
حفظ تو مدرسۃ المدینہ سے ہی کیا, سردار آباد میں جو ہمارا فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا, تو وہیں سے حفظ کیا. 92-93 کے اندر قرآن مجید حفظ کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی میں غالباً 94 کے اندر درس نظامی میں داخلہ لیا تھا. اور درس نظامی کی ابتدا جو ہے میں نے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے جامعہ رضویہ وہاں کیا تھا, اور اس کے بعد پھر لاہور میں جامعہ نظامیہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور اہل سنت کا جامعہ ہے, وہاں پر پڑھا. پھر اس کے بعد دوبارہ دورہ حدیث پھر دوبارہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ میں ہی کیا تھا, اور درس نظامی کی تکمیل میں نے وہیں کی ہے,
ماشاءاللہ. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ آپ ہر درجے میں اول ہی آتے رہے, ماشاءاللہ.
یوں ہی تھا کہ ہر درجے کے اندر میں اول ہی آتا.
اچھا اب آپ, میں یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب سے اتنی محبت آپ کر رہے ہیں, علم دین ہمیں نظر آتا ہے, تفسیر قرآن انہوں نے لکھی, علماء کی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں. میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا مدنی چل کے ناظرین کو کہ اس وقت ماشاءاللہ ہم اس پیریڈ میں ہیں کہ جامعۃ المدینہ کے داخلے جاری ہیں پاکستان بھر میں, بلکہ پاکستان کے باہر بھی. 26 شوال تک آپ کسی بھی قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کر لیں, غالباً اسلامی بہنوں کے بھی داخلے جاری ہیں جامعۃ المدینہ للبنات کے, تو ان کے لیے بھی آپ رابطہ کیجئے. یہ موقع ہے دعوت اسلامی بغیر کسی فیس کے, بغیر کوئی آپ سے فیس لیے اکوموڈیشن بھی دیتی ہے. اگر آپ جامعۃ المدینہ میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو رہائش بھی آپ کو ملے گی, کھانا پینا اور جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ دی جاتی ہیں, اور آپ اپنے گھر میں کم از کم ایک عالم دین تو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جب علماء بن جاتے ہیں تو کیسا دنیا بھر میں فیضان اللہ عطا فرمائے تو جاری ہو جاتا ہے, تو کیوں نہ ہماری فیملی میں ایک عالم دین ہو. اور اب 6 سالہ درس نظامی کے داخلے ہو رہے ہیں, تو میں گزارش کروں گا کہ 14 سال غالباً عمر ہے کم سے کم, قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کر لیں گے.
12 سال کے بعد
داخلہ مل جاتا ہے قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کر لیں. پاکستان کے اب تو مختلف شہروں میں سینکڑوں جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں, تو داخلہ کیجئے. اور اچھا یہ ایک اور کوشش بھی کر سکتے ہیں, ہماری فیملی میں سے نہیں لیکن میں کسی اسلامی بھائی کو تیار کر کے اگر جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرا دیتا ہوں, جیسے ہم نے قاری عرفان صاحب کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ایک اسلامی بھائی کو تیار کیا اور آج وہ مفتی بن گئے, دارالافتاء تک پہنچ گئے, کیا پتا آج ہم جس کا ہاتھ پکڑ کے جامعۃ المدینہ میں لے جا رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, کل وہ بھی مفتی بن جائیں, وہ بھی دین کا بڑا کام کریں, یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. آخری 3-4 کالز لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو.
وہ 12 سال کے جو مدنی منع نے جو سوال,
انہوں نے جو کہا
جی آپ کے تحت
گائیڈ کریں اس حوالے سے, تو اس میں عرض یہ ہے کہ درس نظامی تو وہ بالکل کریں,
ابھی تو 2 پارے باقی ہیں پورا کر لیں,
حفظ مکمل ہو جائے اس کے بعد درس نظامی کریں. حفاظ کرام جو درس نظامی کی طرف آتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے,
ماشاءاللہ.
حفظ ایک بہت بڑا پلر ہے درس نظامی کے اندر, کہ درس حافظ اگر عالم بنے گا نا تو وہ قرآن مجید کی جو برکتیں اور اس کا علم ہے وہ اسے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو اس لیے درس نظامی تو بالکل یہ کریں. گائیڈنس کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ بالکل ابتدا سے تو گائیڈنس مشکل ہوتی ہے, لیکن جیسے ہمارا مدنی چینل پر سلسلہ ہے فیضان علم, فیضان علم کے اندر میرے تقریباً کوئی 40 کے قریب بیانات جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. جو گائیڈنس کسی کو پرسنلی دینی ہوتی ہے وہی ساری چیزیں اس کے اندر بھی بیان کی ہوئی ہیں, کہ آج پڑھنا کیسے ہے, محنت کیسے کرنی ہے, عربی کیسے سیکھنی ہے, صرف و نحو کیسے درست کرنی ہے, مختلف علوم کے اندر مہارت کیسے حاصل کرنی ہے, تو یہ چیزیں اس کے اندر بیان ہیں. وہ سلسلے سن لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے.
اسے یہ داخلہ لے لیں اس کر کے, داخلہ جامعۃ المدینہ میں ان کو لے لینا چاہیے.
ماشاءاللہ. چلیں جناب اگلی کال دیجیے گا.
ابو حنزلہ محمد سہیل درود والا باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کی تو کیا ہی بات ہے, عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور اب تمام احباب جو جو کاوشیں کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب 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 خوشیاں آپ کو عطا کرے, آپ کو نظر بد سے بچائے, اور امیر علیہ سنت کے اس باغ کے سارے پھولوں کو اسی طرح مہکتا رکھے, خوشبودار رکھے, اور امیر علیہ سنت کا سایہ عافیت ہم پر دراز فرمائے. ذاتی تجربات کے حوالے سے حاجی صاحب حاجی عمران صاحب کی میں بات کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا, کہ ये समझ लें एक तरह से ये मोटिवेशनल स्पीकर है, और मोटिवेशनल स्पीकर ये गॉड गिफ्टेड वाला मामला है कि वो लोगों के तजर्बात मुशाहिदात को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और लोगों के लिए एक नसीहत का सबब बन जाते हैं कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अवेयर कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनसे लोग इस्तफादा करते हैं, अगर हाजी साहब के बयान की तरकीब बना लें तो माशरे के जितने भी जो फेलियर हैं उन पे आदमी जो है वो काबू पा सकता है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का ये मोटो होता है कि वो मादियत की तरफ ज़्यादा रागिब करते हैं लोगों को, कि उनका जहन तैयार कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल से वाबस्ता होने की वजह से अगर हम हाई साहब के बयान सुनेंगे तो उसमें एक करने की लगन के साथ साथ उसका जो हल है वो शरई रहनुमाई के साथ मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए, आपका अब्दुल हबीब भाई आपको भी नजर बचाए, और खुसूस है कि खुसूस मुफ्ती साहब का साया आफियत हम पर दराज फरमाए, इनको भी नजर बचाए। और एक छोटा सा सवाल अर्ज था मुफ्ती साहब अगर रहनुमाई फरमाए कि अमूमन मैंने देखा है कि दाढ़ी के हवाले से जो कानों पे जो कलमे होती हैं उसका जो हिस्सा दाढ़ी से मिलता है, उस बारे में मैंने बहुत कन्फ्यूजन देखी है, तो जरा अगर चैनल पे आप एक रेंज इशारे से बता दे कि कहाँ तक दाढ़ी है और यहाँ जो कलमों का जो हिस्सा है वहाँ बात बाल किस हद तक काटे जा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत का साया आफियत दराज फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी इनके आल की हिफाजत फरमाए, तमाम तमाम दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, सबको खुशियाँ दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी अगली कॉल दीजिएगा।
ذاتی تجربات ماشاءاللہ نگران پاک کا پروگرام لگا ہوا ہے تو نگران پاک کی بارگاہ میں اور ماشاءاللہ رکن شورا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں محمد عابد رضا تاری علوی پنجاب کے شہر گوجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ عید کی خوشیاں تو ماشاءاللہ ہم نے منائی، خوشیاں بہت ملی، لیکن کیونکہ میں برما میں پیدا ہوا ہوں، میانمار جس کو کہتے ہیں، اس کے کیپیٹل رینگون کے ساتھ ہی کلو شہر ہے، تو میرے کافی عزیز و قارب وہاں پر بھی ہیں، رینگون کیپیٹل میں بھی ہیں، وہاں کافی حالات خراب ہیں، مسلمانوں کے بہت مسائل ہیں۔ آخری امید کی کرن تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہی نظر آتی ہے، تو میں درخواست کروں گا نگران شورا سے کہ برما کے مسلمانوں کی طرف بھی نظر محبت فرمائیں، کیونکہ میں خود وہاں کا پیدائشی ہوں اور الحمدللہ باپا کا مرید بھی ہوں، تو میں خود ذاتی تجربہ رکھتا ہوں، میرے کافی گھر گھرانے وہاں پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ باپا کی برکت سے وہاں پر انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں بول نہیں سکتا کیونکہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ بہرحال یہی درخواست ہے کہ برما کی طرف بھی نظر کرم فرمائیں، میں بھی حاضر ہوں، میرے خاندان کے بھی نوجوان انشاءاللہ کافی حاضر ہیں دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔
برما کے حوالے سے نگران شورا سے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ میں ویسے اس بات کا گواہ ہوں کہ جب برما میں یہ پرابلم ہوئی تھی اور دعوت اسلامی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں برما کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، تو پہلے دن سے نگران شورا یہی فرماتے رہے کہ کسی طرح برما پہنچیں اور وہاں جا کر ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی کوئی ہیلپ کریں۔ پھر جب یہ پتا چلا کہ کوئی راستہ نہیں ہے وہاں پہنچنے کا، تو پھر سیکنڈ آپشن کے طور پر بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں کسی بنگلہ دیش کے باہر والی تنظیم میں، ویسے ہم بھی باہر والے تو نہیں ہیں، بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے کیا، لیکن اتنے بڑے انداز میں الحمدللہ جو ہیلپ کی گئی دعوت اسلامی کی طرف سے۔ لیکن آپ کی کال آئی ہے تو نگران شورا سے مدنی پھول لیتے ہیں۔
میں چاہوں گا کہ ان کا نمبر وغیرہ
جی ہم سے
ہمارے پاس محفوظ ہو اور ان سے یہ رابطہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں،
ان کے پاس کوئی آپشن ہے تو یہ بھی بتا،
ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ہمارے پاس جو کرنے جیسا ہے، ہم ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔
سبحان اللہ۔
اور یہ اگر ہم کو کوئی راستہ دکھا دیتے ہیں، یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کریں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں
ماشاء اللہ،
ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وہاں کے مسلمانوں کی دعوت اسلامی کے ذریعے کچھ مدد ہو جائے،
واہ بھائی،
ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سعادت مندی
ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے والی جو کال تھی اس میں شاید مفتی صاحب کے لیے سوال تھا، میں مس کر گیا۔
داڑھی شریف کے حوالے سے تھا
جی،
میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ داڑھی شریف کی،
داڑھی شریف
کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا ایک کلپ ہے اس حوالے سے، میرے خیال میں اگر وہ کلپ جو ہے نا غور دیکھ لیا جائے تو اس سے پوری سمجھ آئے گی، ورنہ میرا تجربہ یہی ہے کہ محض اس کو بیان کر دینے سے وہ چیز سمجھ آ نہیں پاتی۔ تو یا تو وہ کلپ دیکھ لیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے وہ سمجھ جائیں پورا، تو وہ سمجھ
جائے۔ میرے خیال یہ اس مدنی مذاکرے میں بھی ہوا ہے کچھ دنوں پہلے، نکل سکتا ہے کلپ تو ابھی نگرانی شورا کا سلسلہ تو جاری ہے،
سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر جا کر اگر سرچ کریں نا امیر سنت اور داڑھی کر کے کچھ، شاید ہو سکتا ہے تو امیر سنت کا وہ
ان کو مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ مل جائے گا.
اجازت دیجیے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مختصر وقت ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کی کہ بڑے ہی تجربہ کار لوگوں کے آپ تک تجربات پہنچائے جائیں. امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ ہم سب کو جو سیکھا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا سعید, مرحبا عید کے دن, مرحبا عید سعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا سعید.